بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، آمین. الحمدللہ. جی کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ اچھا گزرا ہوگا الحمدللہ. جی ماشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ چھوٹا سا آپ کا جو ماشاءاللہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم ٹیبل میں کتنا کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے نا، الحمدللہ. اور آپ یہ دیکھیے پتہ بھی نہیں چلتا، یہ 2 hours نا ایسا لگتا ہے کہ ابھی شروع ہوئے اور ابھی ختم، اور آپ سارا ویک الحمدللہ ایک اچیومنٹ کے ٹارگیٹ کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا نا. جی الحمدللہ، بھی برکا بالکل. اچھا الحمدللہ، تو یہ بتائیے کہ آپ کا کورس کیسا چل رہا ہے؟ صحیح چل رہا ہے الحمدللہ؟ بخاری کا سیشن یا آپ کا تجوید کا یا گرامر کا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو ایک چھوٹی سی آپ سے جسے کہا جائے میں نے کرتے شیئر کرتی ہوں. آپ سب الحمدللہ جانتے ہی ہوں گے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. آپ سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نہ صرف الحمدللہ جنت کے بارے میں ذکر کیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے اعمال کی بارے میں بھی بتایا ہے نا، کیونکہ جو کہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے نا، اور جو کہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. یعنی ایسا نہیں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں جنت کی بار جنت بتا دی، جہنم بتا دی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال بھی قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں ہمیں بتا دیے ہیں کہ یہ اعمال اگر میں اور آپ کرتے ہیں تو جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ اعمال ہے کہ یہ وہ اعمال ہے کہ جو جنت میں داخلے کا سبب نہیں بنیں گے، تو سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس طرح سے ہمارے اس مسئلے کو دور کر دیا نا، ورنہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ صرف جنت اور جہنم کا ذکر سوچ کر کے ہم کیسے اس تک اپروچ کریں. تو الحمدللہ ایسے اعمال قرآن پاک کے ذریعے سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیے نا. اب اہم چیز کیا ہے؟ وہ سب سے اہم چیز اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں اور مکان کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں. ایسا ہے نا, آپ یہ دیکھیے کہ جیسے بزنس ہوتا ہے نا, کوئی آدمی بزنس کر, سپوز کریے, سپوز کرتے کہ ہم لوگ سب کلاس کا جیسے لیتے ہیں ایگزامپل, کپڑے ہم سب کو یوزلی بہت پسند آتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیے کہ کپڑے جو کپڑے سیل ہوتے ہیں اس کا خاص سیزن ہوتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کافی زیادہ جیسے ایک طرح سے سیلنگ بھی ہوتی ہے, پروفٹس بھی بہت ہوتا ہے. عید کا سیزن آ جائے, اسی طرح بقرعید کا سیزن آ جائے نا, یعنی کوئی بھی ایسا سیزن کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ماشاء اللہ عام دنوں کی نسبت وہ چیز زیادہ جسے کہا جائے وہی کام ہوتا ہے, لیکن کیا ہے کہ آپ کو منافع زیادہ ہو جاتا ہے. ایسا ہے نا, بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں ہمارے لیے روٹین کی عبادت رکھی ہے کہ ہم روزانہ الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جسے کہا جائے جو بھی روٹین کے کام ہیں لائک ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں, ذکر اذکار بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اوقات رکھے نا, کچھ ایسے دیز رکھے جو کہ سبحان اللہ ان میں اگر انسان یہ کیا کرتا ہے نا تو وہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. کیسے پرومیننٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ہمارے مفسرین حضرات ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ صرف ان کو جنت نہیں چاہیے ہوتی, ان کو جنت کے اعلیٰ مرتبے چاہیے ہوتے ہیں, یعنی ہائی رینک آف جنہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ سارے لوگ ہی وہی کمال کر رہے ہوں. ان کا ڈفرینس آتا ہے اکارڈنگلی دا سچویشن کے اعتبار سے. جب آپ کے پاس نیکیوں کی بہار آتی ہے لائک رمضان آ جاتا ہے یا آپ کے ایام عید کے روزے آ جاتے ہیں یا آپ کے منڈے تھرسڈے کے روزے آ جاتے ہیں یا آپ کے سبحان اللہ ذوالحجہ کے 10 days آ جاتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے نا کہ جب انسان شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طلب کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے کہ خاص اللہ تعالیٰ کے جسے کاغذ نظر میں پرومیننٹ ہونے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو پھر وہ واقعی نمایاں ہو جاتا ہے. اور یہ چیز آپ دیکھیے کہ اس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا ہے, جی اس طرح سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس طرح سے اس کو فائدہ مل جاتا ہے کہ وہ جنت کے جسے کہا جائے ہائی درجے پر پہنچ جائے اسی کم ٹائم پیریڈ میں نا. اس طرح سے دیکھیں نا, جیسے آپ نے دیکھا نا کہ جس طرح تاجر کس طرح سے اپنی تجارت کو جسے کہا جائے بینیفٹ بناتے ہیں, اسی ٹائم پیریڈ پہ زیادہ منافع کماتے ہیں, سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی کے موسم بنائے تاکہ ان موسم میں انسان نے کیا کر کے اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ اس ہائی رینک کو پا سکے. اور انہی میں سے ایک دن ایک جسے کہا جائے آپ کو پتا ہم سب کے پاس ڈیز آنے والے جو کہ ذوالحجہ کے ڈیز ہے نا. تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا چاہیے ذوالحجہ کے حوالے سے, ہم روزانہ ایک ایک احادیث انشاءاللہ اپنی کلاس کے ذریعے سے آپ سے شیئر کریں گے تاکہ ہم وہ ہائیسٹ رینک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھی ہے انشاءاللہ اس رینک کو حاصل کر سکے. اور وہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب میں اور آپ روٹین عبادت سے ہٹ کر تھوڑا ایکسٹرا کریں, ایکسٹرا ایفرٹ لگائیں تاکہ ہم پرومیننٹ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم بے لوس جسے کہا جائے صرف آپ کی رضا کے لیے ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں نا, بھاگ سکتے ہیں. تو میں نے سوچا آپ سے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی احادیث کو شیئر کروں الحمدللہ, جو کہ آپ کو فائدہ ہی دے گی الحمدللہ. آپ سب جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کے ایام آ رہے ہیں اور اس میں کتنا زیادہ اجر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, یہ افضل الایام ہے نا, یعنی ذوالحجہ کے دن 10 days میں کیا گیا عمل باقی سارے دنوں کے اعمال سے افضل ہے. یہ دارمی کی حدیث کی جسے کہا جائے ایک طرح سے مختصر سے الفاظ کا خلاصہ ہے کہ انسان ذوالحجہ کے 10 days میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ باقی تمام دنوں کے مقابلے میں افضل ہے نا. الحمد للہ. تو مجھے آپ کو کوشش کیا کرنی ہے, ان شاء اللہ بیسٹ ان شاء اللہ ان ڈیز میں کام کریں, اور جتنا زیادہ ہم ان شاء اللہ نیک اعمال کریں گے. نیک اعمال آپ سب کو پتا ہے نا کہ نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت قرآن پاک ہے, ساتھ ساتھ ذکر اذکار ہے, ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ صدقہ و خیرات ہے نا, قربانی ہے, بہت لمبی لسٹ ہے الحمد للہ. نیکسٹ ان شاء اللہ کلاسز میں کوشش کریں گے چھوٹا سا چھوٹا سا آپ کو چانس دیے جائیں, تاکہ میں اور آپ ان شاء اللہ اپنی اس اسپرٹ کو پا سکیں کہ ان 10 ڈیز کو جو میری زندگی میں جو گناہ رہ گئے تھے, جو اب تک الحمد جو اب تک ختم نہیں ہوئے, یا میں کسی وجہ سے نیکیوں میں پیچھے رہ گئی تھی, تو مجھے ان 10 ڈیز کو گریب کرنا ہے, اور کسی طرح سے بھی اس بہتر دن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے نا ان شاء اللہ. چلیے اب آپ سب ریڈی ہیں اپنی اٹینڈنس کے لیے, ان شاء اللہ آپ سب ریڈی. چلیے اپنے نام کے آگے آپ اپنی جسے کہتے ہیں لبیک ٹائپ کریے گا جب میں آپ کا نام لوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمیٰ فضل, میمونہ پروین, مشا احمد, رابعہ اکبر, صبیحہ خان, شازیہ عامر, عینی سلیم, فضا فرحان, زرینہ محمد, سلمہ شیخ, نبیلہ عامر, فائقہ احمد, عظمہ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرا ترابی, شہناز فاطمہ, نرگس رحمان, تنویر جہاں, رخشندہ عزیز, نادیہ ناز. جی دیجیے گا جی نادیہ ناز, مسعودہ حسین, غزالہ شاہد, نوشین محمد, فضلن اقبال, انیس فاطمہ, سائمہ خان, جویریہ تزین, سیما غالب, ارم گلزار, عالیہ صابر, فرزانہ چودھری, نجمہ سلیم, سلمہ پرنی, عطیہ افر, سفورہ حمید, انیلا اختر, انیلا اختر, فولا زیفم, تسلیم خان, این حاجرہ عظیم, اور لاسٹ میں ہمارے پاس سید جلانی. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے, سوری ساجدہ بیگم اینڈ سید جلانی, مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنی اٹینڈنس مارک کر دی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی لیٹ ہے تو پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجیے. جی ان شاء اللہ, اوکے ان شاء اللہ. میں ہم اپنی سسٹر بشرا کو بلاتے ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہمارے گرامر کے سیشن ہے, آپ سب ریڈی ہو جائیے. سسٹر بشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے. سسٹر بشرا اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے. ان شاء اللہ ہمارا گرامر کا سیشن ہے, اور اس کے بعد ان شاء اللہ ہم اس کو دیکھیں. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربنا زدنا علما. جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. ہم لوگ اپنے جو جملہ اسمیہ کے اوپر تھے, رائٹ. اچھا, اس میں اصل میں جو ہم نے حروف پڑھے تھے, حروف جارہ, اس سے ریلیٹڈ ایک چیز میں آپ کو بتا کے پھر اس کے بعد ہم اپنے جملہ اسمیہ جہاں ہم نے اسٹاپ کیا تھا وہاں سے ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے کچھ, اور ان کا ہم نے افیکٹ دیکھا تھا کہ جب بھی حروف جارہ اسم سے پہلے آتے ہیں تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں, مجرور کر دیتے ہیں. زیر نہیں کہنا چاہیے بلکہ مجرور کہنا چاہیے, کہ وہ جر دے دیتے ہیں اپنے سے بعد آنے والے اسم کو. تو اس میں جیسے ہم نے پڑھا تھا واو قسمیہ, تو واو قسمیہ اور جو عام واو ہوتا ہے, یعنی جس کا میننگ ہم نارملی اور کرتے ہیں, واو عطف اس کو کہا جاتا ہے گرامیٹیکلی, اور کے میننگ میں, یا اینڈ ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اس میں میں نے آپ کو ڈفرینس یہ بتایا تھا کہ جب بھی واو کے بعد آنے والا اسم حالت جر میں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ والا جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے یا حرف جر والا واو ہے. لیکن اگر کوئی واو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر نہیں دے رہا, مجرور نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واو عطف ہے, جس میں ہمارے پاس مثال ملتی ہے سورت رحمان میں الشمس والقمر, اور اسی طرح والنجم والشجر یسجدان. تو یہ جو ہے اس میں ہمیں آیات میں پتہ چل رہا ہے کہ جو اسم بعد میں آ رہا ہے وہ حالت رفع میں ہے, حالت جر میں نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر جو واؤ ہے یہ واؤ عطف ہے, حرف جر والا واؤ نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہم نے ایک اور حرف پڑھا تھا لام کا, حروف جارہ میں آتا ہے, اس میں اور ایک اور لام ہے جس میں ڈفرینس ہمیں بالکل سیم اسی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پاس لام حرف جر والا ہوگا تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دے گا, لیکن اگر کوئی لام اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر نہیں دے رہا, مجرور نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لام جارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لام کو ہم کیا کہتے ہیں, لام تاکید. یعنی اب آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس دو لام ہیں, ایک لام جارہ ہے. لام جارہ وہ لام ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا, اور دوسرا لام جو ایک جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے اس کو لام تاکید بولتے ہیں, اور وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور نہیں کرتا. جیسے اگر ہم ایک نام لیں زید کا اور لی زیدن لکھیں, دال میں کسرہ کے ساتھ ہم اس کو کریں, زیدن حالت جر میں ہے, تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو لام ہے وہ لام جا رہا ہے. لیکن اگر لزیدن ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو لام ہے یہ لام تاکید ہے. اور اس میں آپ ایک اور ڈفرینس بھی دیکھیں گے کہ جو لام جارہ ہے وہ جب اسم ظاہر کے ساتھ آتا ہے, یہ ٹرم بھی میں نے اس سے پہلے بولی تھی, اسم ظاہر یعنی جب آپ کے پاس نام کوئی آئے گا, اور اسم ضمیر جب آپ کے پاس کوئی ضمائر یوز ہو رہے ہوں گے کسی بھی سینٹینس میں یا عام لفظوں میں, جب ضمائر یوز ہو رہے ہوں گے تو آپ اس کو اسم ضمیر کہیں گے, اور جب کوئی نام ہوگا جیسے زید نام ہے تو وہاں پر آپ اسم ظاہر کہیں گے اسے. تو ہم نے یہ ڈفرینس بھی دیکھا تھا جب ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے کہ جب لام جو لام جارہ ہے وہ جب اسم ظاہر کے ساتھ آتا ہے تو وہ لی ہوتا ہے یعنی لی زیدن, لیکن جب وہ اسم ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے, لہو لکا. یہ ہم نے اس وقت پورے ٹیبل کے ساتھ میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا تھا کہ اس میں جب ہمارے پاس صرف یا متکلم ہوتی ہے وہ لی کے ساتھ یعنی لام کسرہ کے ساتھ آتا ہے, ادروائز جو باقی سارے ضمائر ہیں جیسے لہو لہما لہم لہا لہما لہن لکا, یہاں پہ جتنے تمام ضمائر ہمارے پاس یوز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو لام جا رہا ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پہ لام جارہ جب اسم ظاہر کے ساتھ ہے تو وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا, تو اس میں ہم یعنی لام تاکید اور لام جارہ میں ہم ڈفرینس بہت آرام سے پہچان سکتے ہیں جب وہ اسم ظاہر کے ساتھ ہو, کیونکہ لام تاکید فتحہ کے ساتھ ہوگا اور جو لام ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوگا اسم ظاہر میں. لیکن جہاں پر اسم ضمیر کی بات ہوگی وہاں پہ ہمیں ضمائر کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ ضمیر اگر تو ہمارے پاس, کیونکہ اسم ضمیر میں جو لام جارہ ہے اور لام تاکید یہ دونوں فتحہ کے ساتھ آئیں گے, تو اس لیے ہمیں پھر وہاں پہ لام کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے ضمیر کون سی یوز ہوئی ہے. اگر تو حالت جر والی ضمیر یوز ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو لام ہے وہ لام جارہ ہے, لیکن اگر ضمیر ہمارے پاس حالت رفع والی یوز ہوئی ہے تو پھر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہاں پر لام لام تاکید ہے. تو یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ لام جارہ اور لام تاکید میں ڈفرینس ہم کس طرح سے دیکھیں گے اگر ہمیں قرآن کی آیات میں کہیں ملے. اس کو میں اور ایکسپلین کروں گی ابھی اگزامپل سے. دیکھیں اسم ظاہر میں ان چیزوں کو آپ لکھ لیں, پھر جب میں ایکسپلین کروں گی تو انشاءاللہ آیات کے ساتھ, کہ اسم ظاہر کے ساتھ جب بھی لام جارہ آئے گا تو وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا, اور اسم ظاہر کے ساتھ جب لام تاکید آئے گا تو لام کے اوپر فتحہ ہوگی. تو یہاں پہ ہم ڈفرینس کر سکتے ہیں کہ جیسے لی زیدن ہوگا اور لی زیدن حرف جارہ ہے لام جارہ ہے اور لزیدن لام جب فتحہ کے ساتھ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں زیدن حالت رف میں آ رہا ہے اور لا لام کے اوپر فتحہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لام تاکید ہے کیونکہ اس نے اپنے اس بعد آنے والے اسم کو مجرور نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ ہماری اسم ظاہر کی ڈیفینیشن ہوگی. اسم ظاہر کے ساتھ لام جارہ اور لام تاکید کا ڈفرینس ہو گیا. اب اگر ہم اسم ضمیر میں آئیں تو اسم ضمیر میں ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ لام جارہ فتحہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لہو لہما لہم. تو یہاں پہ ہمیں ڈفرینس کس چیز سے پتہ چلے گا, ہمیں ضمیر بتائے گی کہ اگر تو ضمیر ہمارے پاس حالت جر والی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر لام لام جارہ ہے, لیکن اگر ہمارے پاس ضمیر حالت رف والی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو لام ہے وہ لام تاکید ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو حالت جر والے ضمائر ہیں وہ ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا اور یانا, یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ضمائر تھے حالت نصب اور حالت جر والے. تو یہاں پر لہو اگر آپ کو کہیں پہ بھی ملے گا, لہما اس ٹیبل سے کوئی بھی ضمیر آپ کو ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ لام لامے جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتننا اور انا نحنو, یہ والے ضمائر جب لام کے ساتھ آئیں گے تو پھر آپ اس چیز کو جج کریں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس چونکہ ضمائر حالت رف والے ہیں اس لیے جو لام ہے وہ لام تاکید ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک آیت لکھتی ہوں, اس سے پھر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جیسے ان اللہ لہو الغفور الرحیم, لہو الغفور الرحیم. اب یہاں پہ دیکھیں ان اللہ لہوا, لہوا میں اب ہمارے پاس ضمیر کون سی یوز ہو رہی ہے لام کے ساتھ, یہ والی ہوا والی ضمیر کون سی ہے؟ ہاں جی یہ لام تاکید ہے ایگزیکٹلی. ہوا کی ضمیر ہمارے پاس حالت رف والی ہے اور اس لیے یہاں پہ ہم جج کر لیتے ہیں کہ یہ لام تاکید ہے کیونکہ ضمیر ہمارے پاس ہوا کی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ لوگ سورت عادیات اوپن کریں, مدینہ مصحف میں 599 پیج پہ ہے یہ, 30 پارہ میں 599 پیج ہے سورت العادیات. سورہ عادیات میں لام کی ایگزامپلز آ رہی ہیں, اس میں ہمیں دونوں لام ملیں گے, لام تاکید بھی اور لام جارہ بھی. ٹھیک ہے, سب نے اوپن کر لی سورت العادیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس میں ہم آیا نمبر 6 سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود, یہاں پہ آپ دیکھیں لربہ, ربہ ہمارے پاس کون سا مرکب ہے؟ ربہ, ہاں جی یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ربہ نہیں آیا بلکہ ربہ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس سے بفور میں لام جارہ یوز ہو رہا ہے. لی ربہ, رب کو کس چیز نے زیر دی ہے؟ لام جارہ نے. مجرور رب کو کس نے کیا ہے؟ لام جارہ نے. تو یہاں پر یہ جو لی ربہ میں جو لی استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس لام جارہ ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ یہ اسم ظاہر کے ساتھ یوز ہوا ہے, رب اسم ظاہر ہے اسم ضمیر نہیں ہے, اس لیے یہاں پر یہ کسرہ کے ساتھ یوز ہوا ہے لی. ٹھیک ہے, تو لی ربہ. اور لکنودن, لکنودن میں اب آپ دیکھیں جو کنود ہے, لکنودن میں جو کنود ہے وہ ہمارے پاس حالت رف میں ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جو لام ہے وہ کیا ہے؟ جی بالکل لام تاکید, یہ جو قنود میں کے ساتھ جو لام ہے یہ لام تاکید ہوا ہے, کیونکہ حالت رفع میں جو لام جارا ہوتا ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ آیا میں دیکھیں, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اب یہاں پہ لَشَهِيدٌ میں لام کون سا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو اس نے مجرور نہیں کیا بلکہ وہ حالت رفع میں ہے. جی بالکل لام تاکید ہے یہ. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیا میں دیکھیں, وَإِنَّهُ لِحُبِّي. لِحُبِّي میں ہمارے پاس ایک لام آ رہا ہے جو کہ اسم ظاہر کے ساتھ ہے. حب اسم ظاہر ہے, اسم ضمیر نہیں ہے. جی بالکل یہ لام جارا ہے کیونکہ اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیا. ٹھیک ہے, لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. لَشَدِيدٌ میں جو لام ہے یہ کون سا لام ہے؟ یہ لام تاکید ہے. پھر افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. لخبیر میں جو لام ہے وہ کون سا ہے؟ لام تاکید ہے کیونکہ اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں نہیں کیا بلکہ حالت رفع میں ہے. تو یہ جو لام تاکید والے ہیں یہ جملے کے اندر ایک تاکید پیدا کرتے ہیں, ایک زور پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہمارے پاس لام جارا اور لام تاکید میں جو ایک ڈفرنس آ رہا ہے وہ ہمیں سمجھ آ گیا. اگر وہ اسم ظاہر میں ہے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا تھوڑا سا آسان ہے, اگر وہ اسم ضمیر میں ہے تو ٹائم ٹیکنگ ہے, مشکل نہیں ہے. آپ اگر اپنے مائنڈ میں جو ٹیبلز ہیں, جو ضمائر کے ٹیبلز ہیں, وہ اگر اپنے مائنڈ میں رکھیں گے اور پھر سوچ کے, تو اس میں پھر آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہوگی. جیسے ہمارے پاس ایک آیت آتی ہے, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہاں پہ ہمارے پاس آ رہی ہے اسم ضمیر آ رہی ہے اور لام کے ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیں لام جو ہے وہ مفتوح ہوگا. جب ہمارے پاس اسم ضمیر کے ساتھ لام آئے گا تو لام جارہ اور لام تاکید کی جو زیر زبر ہے اس میں ڈفرینس نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہمیں ضمیر کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. لہا ما کسبت, اس میں آپ دیکھیں کہ جو ضمیر ہے وہ کون سی یوز ہوئی ہے لام کے ساتھ میں, حالت رفع والی ہے یا حالت جر والی ہے؟ لہا, جی بالکل حالت جر والی ہے. تو یہاں پہ جو ہمارا لام ہے وہ لام جارا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس ایک اور آیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. یہاں پہ ہمارے پاس لام استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد ہیا کی ضمیر ہے. ہیا کی ضمیر کون سی ہے؟ ہمارے پاس حالت رفع والی ہے یا حالت جر والی ہے؟ جی بالکل حالت رفع والی ضمیر ہے ہیا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو لام ہے وہ لام تاکید ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا جس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بالکل اینڈ کیا تھا, اس میں ہمارے پاس ہم نے جس ٹاپک پہ اینڈ کیا تھا وہ کیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں جب ہم تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انا کا استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم انا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آنے والا جو مبتدا ہوتا ہے وہ جب اسم انا بن جاتا ہے تو وہ کس حالت میں چلا جاتا ہے؟ اس کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ حالت نصب والی ہوتی ہے, جر والی ہوتی ہے یا رف والی ہوتی ہے؟ جب مبتدا ہاں جی حالت نصب میں ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ آپ اس آیت میں دیکھیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ الدَّارَ الْآخِرَةَ آخرت کا گھر, تو یہاں پہ جو ہمارے پاس مرکب استعمال ہو رہا ہے الدَّارَ الْآخِرَةَ, یہ کون سا مرکب ہے؟ الدَّارَ الْآخِرَةَ یہ مرکب اضافی نہیں ہے, یہ مرکب توصیفی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مرکب توصیفی کے سٹارٹ میں جب انا لگا تو اس نے دونوں کو صفہ موصوف دونوں کو کر دیا منصوب کر دیا. ٹھیک ہے, انا جب اپنے بعد والا جو اسم ہوتا ہے اس کو اسم و انا جب بن جاتا ہے تو وہ پھر حالت نصب میں چلا جاتا ہے. لہیا ہمارے پاس جو استعمال ہو رہا ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور الحیوان زندگی کو بولتے ہیں کہ جو آخرت کی زندگی ہے اصل میں وہی زندگی ہے. تو یہاں پر یہ جو وہی ایک جملے کے اندر تاکید زور پیدا ہو رہا ہے وہ اس لام کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہمارا لام جارہ اور لام تاکید کا ڈفرینس ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو جج بھی کر سکتے ہیں. اس میں اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لے. اب یہاں پہ دیکھیں جیسے الدار الآخرتا جو ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ جو ہمارا مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے, اور جو مضاف کی کنڈیشن ہم نے پڑھی تھی وہ کیا پڑھی تھی, مضاف ویسے تو حالت جر میں آ سکتا ہے, اگر حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے, حالت جر میں بھی, حالت رفع میں بھی, وہ اس کی جس طرح سے سینٹنس کے اندر پوزیشن ہوگی اسی طریقے سے ہوگا. لیکن ہم نے ایک اور چیز یہ دیکھی تھی کہ وہ ہلکے اعراب کے ساتھ ہوتا ہے مضاف, تو یہاں پر جو الدار ہے یہ مضاف کی اس کنڈیشن کے اگینسٹ میں جا رہا ہے, اور الآخرتا یہاں پہ ہمیں جو سیکنڈ ون مل رہا ہے وہ مفتوح مل رہا ہے, حالت نصب میں مل رہا ہے, تو اس لیے یہ مضاف الیہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ مضاف الیہ کی سینٹنس میں چاہے جو مرضی کنڈیشن ہو جائے وہ اپنی کسرہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا. جو بھی اپلیکیشن ہوتی ہے اعراب کی اپلیکیشن وہ ہمیشہ مضاف کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہمارا ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ منصرف اور غیر منصرف سے ریلیٹڈ ہے, اس کو بھی میں یہاں ڈیفائن کر دیتی ہوں. جیسے ہم نے غیر منصرف اسماء کو پڑھا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں حالت جر میں بھی وہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہوتے. جیسے ہم نے دیکھا تھا جو انبیاء کے نام ہیں وہ بعض انبیاء کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں, اس میں ہم نے ابراہیم دیکھا تھا کہ اگر ابراہیم حالت جر میں بھی ہوگا تب بھی ہم اس کو ابراہیما پڑھیں گے. اسی طرح ہم نے مکہ کو دیکھا تھا, وہ غیر منصرف اسم ہے تو مکہ تا آئے گا ہمیشہ حالت جر میں بھی. تو اسی سے ریلیٹڈ ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ غیر منصرف اسماء کے جو غیر منصرف اسماء دو ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں وہ حالت جر میں آ جاتے ہیں, یعنی کسرہ قبول کر لیتے ہیں, حالت جر میں بھی کسرہ قبول کر لیتے ہیں غیر منصرف اسماء, اور اس کی دو ایکسیپشنز ہیں ہمارے پاس. یعنی نارملی جو غیر منصرف اسماء ہیں وہ حالت جر میں بھی کسرہ قبول نہیں کرتے, لیکن دو ایکسیپشنز ہیں اس کی. اور وہ دو ایکسیپشنز کیا ہیں کہ جب غیر منصرف اسماء کے سٹارٹ میں الف لام آ جاتا ہے تب وہ حالت جر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ غیر منصرف اسماء کے شروع میں جب الف لام ایڈ کر دیا جائے تو وہ حالت جر میں کسرہ قبول کر لیتے ہیں. آپ ان سینٹینسز کو ایز اٹ از لکھیں, میں جب آپ کو ایگزامپلز دوں گی تو پھر یہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے کہ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ غیر منصرف اسم حالت جر میں کسرہ قبول کر لیتا ہے جب اس کے شروع میں الف لام آ جائے. تھی. اور دوسرا اس کا ایکسیپشن کیا ہے کہ جب غیر منصرف اسم کسی سینٹینس میں اگر وہ مضاف ہو اور مضاف الیہ ہو, یعنی ایک جملے کے اندر اس کی دونوں کنڈیشنز بن رہی ہیں, دونوں حالتوں میں وہ آ رہا ہے, مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے, تب وہ کسرہ قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ غیر منصرف اسم کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو وہ حالت جر میں آ جاتا ہے, حالت جر میں کسرہ قبول کر لیتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر کسی اسم کی حالت ایک جملے کے اندر مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے تو پھر وہ کسرہ قبول کر لے گا حالت جر میں, غیر منصرف اسم. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں. جیسے ہمارے پاس ایک اسم ہے مساجد جو کہ غیر منصرف ہے, یعنی یہ غیر منصرف اسم ہے, اور غیر منصرف اسم کا جو ہم نے عام قاعدہ پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا کہ وہ کسرہ حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے, وہ مساجدہ ہی آئے گا جہاں پر بھی آئے گا. تو اگر ہم اس کا سمپل مرکب بنائے مرکب تو وہ کیسے ہوگا, اللہ کی مساجد, یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے, یہاں پہ ہم مساجد اللہ یہاں پہ ہمارے پاس جو مساجد ہے وہ مدموم آ رہا ہے, حالت رفع میں آ رہا ہے کیونکہ وہ مضاف ہے, اور مضاف پہ اگر کوئی چیز اثر انداز نہ ہو تو وہ حالت رفع میں ہی ہوتے گا. ٹھیک, پھر اسی طرح اگر ہم ایک اور ترکیب بنائیں کچھ مساجد کے دروازے, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہے وہ اس جملے میں مساجد کو نکرہ فارم میں لے کر آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کچھ اور کوئی کی وجہ سے جو ترکیب ہے وہ نکرہ میں چلی جاتی ہے. کچھ مساجد کے دروازے, یہ بھی ہمارے پاس مرکب اضافی ہے. اب یہاں پر ہمارے جو دروازے ہیں وہ مضاف ہیں, ابواب, ہاں جی ابواب مساجدی مساجدہ سوری, کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس مضاف الیہ آ رہا ہے, مساجدہ مضاف الیہ ہے, لیکن اس نے حالت اپنی حالت کیوں نہیں چینج کی, یعنی حالت جر میں بھی مجرور ہونے کے باوجود یہ فتحہ کے ساتھ کیوں آ رہا ہے, اس لیے کیونکہ یہ منصرف اسم ہے, ابواب مساجدہ. ٹھیک ہے, اور ایکسیپشن ہم نے کیا دیکھی ہے کہ یا تو الف لام ہونا چاہیے, جو غیر منصرف اسماء ہیں ان کے ساتھ الف لام ہونا چاہیے, اور یا وہ سینٹینس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی حالت میں آ رہے ہوں. تو اب اسی مرکب کو اگر ہم مساجد کے دروازے کر دیں گے, یعنی معرفہ کنسٹرکشن میں چلے جائیں گے مساجد کی, تو ابواب المساجدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ ابواب المساجدی, کہ یہاں پہ ہم نے ابواب المساجدہ فتحہ کے ساتھ کیوں کیا ہے اور ابواب المساجدی کسرہ کے ساتھ کیوں ہے, اس پوائنٹ کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہماری فرسٹ جو ہم نے پوائنٹ پڑھا ہے کہ الف لام کے ساتھ ہمارا اگر غیر منصرف اسم آ جائے گا تو وہ حالت جر میں کسرہ کو قبول کر لے گا. ٹھیک ہے, المساجدی کیوں ہمارے پاس کسرہ میں آیا ہے, حالت جر میں بھی کسرہ اس نے قبول کیا ہے, اس لیے کیونکہ وہ غیر منصرف اسم کے شروع میں جب الف لام آ جاتا ہے تو وہ کسرہ کو قبول کر لیتا ہے. یہاں پہ یہاں تک ہمارا پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, کہ ابواب مساجدہ کیونکہ الف لام نہیں ہے غیر منصرف اسم کے شروع میں, اس لیے وہ حالت جر میں فتحہ کے ساتھ آیا ہے, اور ابواب المساجدی غیر منصرف اسم ہمارے پاس الف لام کے ساتھ آ رہا ہے, اس لیے اس نے کسرہ کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ پوائنٹ ہمارا کلیئر ہو گیا. اب دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ اگر کسی جملے کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کے طور پر ایک لفظ آئے اور وہ لفظ غیر منصرف ہو تو وہ کسرہ کو قبول کر لے گا, حالت جر میں کسرہ کو قبول کر لے گا. اس میں اب آپ دیکھیں اللہ کی مساجد کے دروازے, اللہ کی مساجد کے دروازے, یہاں پہ جو ہمارے پاس مساجد ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی حالت میں آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس جو ترکیب ہے حالت مرکب اضافی ہے, پیچیدہ مرکب اضافی ہے, یہ کیسے بنے گا؟ ابواب مساجدی مساجد اللہ. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مساجدی ہے وہ حالت جر میں ہے, اور یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر اس ترکیب کے اندر مساجد مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. ابواب و مساجدی مضاف مضاف الیہ, مساجد اللہ میں مساجد جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. تو یہاں پر چونکہ مساجد مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے, اس لیے اس نے یہاں پر حالت جر میں کسرہ کو قبول کر لیا ہے باوجود اس کے کہ وہ غیر منصرف اسم ہے. یہاں پہ آپ کو دونوں پوائنٹس کلیئر ہو گئے. ٹھیک ہے, اوکے. جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں تھوڑی سی میرے سے مسٹیک یہ ہو گئی کہ میں نے مضاف اور مضاف الیہ دونوں بول دیا. تو اصل میں یہ پوائنٹ ایسے ہے کہ اگر کسی بھی سینٹینس میں مضاف آئے گا, غیر منصرف اسم مضاف آئے گا اور اس کے اوپر کوئی ایسا کہ وہ حالت جر میں جائے تو پھر وہ حالت جر میں چلا جائے گا. رائٹ, اس میں جیسے ابواب و مساجدی میں مساجد اللہ کی وجہ سے یہاں پر مضاف کی صورت میں مساجد آ رہا ہے, اور ابواب و مساجدی مضاف الیہ کی ہونے کی وجہ سے اس نے کسرہ قبول کیا ہے. یعنی مضاف کے اوپر اگر کوئی ایسی حالت اپلائی ہو رہی ہے کہ وہ کسرہ قبول کرے تو پھر غیر منصرف اسم کسرہ قبول کرے گا, جیسے ابواب مساجد اللہ. اور اسی طریقے سے مساجد اللہ کے سٹارٹ میں اگر ہم کوئی حرف جار کو ایڈ کر دیں, جیسے فی مساجد اللہ, فی مساجد اللہ, تو اب یہاں پہ مساجد نے, فی مساجد اللہ میں مساجد نے کیوں کسرہ قبول کی؟ اس لیے کیونکہ یہ مضاف ہے, لیکن اس کے اوپر اس جملے میں اس ترکیب میں کوئی ایسی چیز اثر انداز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کو کسرہ دے دی. یہاں پر مضاف بھی ہے اور حالت حرف جار بھی اس سے بفور آ رہا ہے مضاف سے, تو اس وجہ سے یہاں پر جو مضاف ہے مساجد ہے وہ غیر منصرف بھی ہے اور حالت جر میں بھی ہے. سیکنڈ پوائنٹ کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ اگر کوئی غیر منصرف اسم مضاف ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ بنتی ہے, یعنی مضاف ہے ایک غیر منصرف اسم مضاف کی صورت میں آ رہا ہے اور اس کے اوپر اس کے ایک کوئی ایسا عامل اثر انداز ہو رہا ہے, کوئی ایسا اس کے اوپر جملے میں, پچھلے جملے میں کوئی ایک ایسی چیز, کوئی ایسا لفظ جس نے اس کو حالت جر میں جانے کے لیے کہا ہے, تو وہ حالت جر میں چلا جائے گا. اگر کسی کو یہ سیکنڈ پوائنٹ نہیں سمجھ آیا تو مجھے بتا دیں, مجھے لگ رہا شاید یہ تھوڑا سا نہ سمجھ آیا ہو. اصل میں پوائنٹ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, میں سمجھانے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی پیدا کر لی ہے. اوکے, میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ اگر کوئی غیر منصرف اسم مضاف ہے اور مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوئی ایسا عامل اثر انداز ہو رہا ہے جو اس مضاف کو حالت جر میں جانے کے لیے کہہ رہا ہے, تو وہ کسرہ قبول کر لیتا ہے. جی بالکل, یہ سارے غیر منصرف اسماء کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, لیکن پوائنٹ کی شرائط دو ہیں. ایک, سب سے پہلے کہ وہ مضاف ہونا چاہیے, غیر منصرف اسم مضاف کی حالت میں ہونا چاہیے, اور پلس کیا کہ اس کے اوپر کوئی ایسا عامل اثر انداز ہو رہا ہے جملے میں جو کہ اس کو حالت جر میں جانے کے لیے فورس کر رہا ہے. جیسے اگر ہم ابواب و مساجدی میں دیکھیں تو یہاں پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مساجد کو فورس کیا جا رہا ہے کہ تم حالت جر میں جاؤ. اور وہ حالت جر میں کیوں چلا گیا؟ کیونکہ وہ مضاف بھی ہے, یعنی دونوں کنڈیشنز یہاں پر پوری ہوئی ہیں. اور فی مساجد اللہ میں مساجد مضاف کی صورت میں آ رہا ہے, غیر منصرف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مضاف بھی ہے, اور اس کے اوپر فی اس کو فورس کر رہا ہے, فی حرف جار, کہ تم اب حالت جر میں چلے جاؤ. تو اس وجہ سے وہ حالت جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے, یہ دو پوائنٹس ہیں جو کہ ایٹ اے ٹائم اس کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ یہاں پر حالت جر میں چلا گیا. نہیں نہیں نہیں, یہ مضاف الیہ نہیں ہوگا. یہ جو شروع میں میں نے آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کا بتایا تھا, اس کو آپ کریکٹ کر لیں کہ صرف مضاف ہونا اس کے لیے ضروری ہے. غیر منصرف اسم مضاف ہوگا اور پھر اس کو سینٹینس میں کوئی ایسا عامل ہے جو اس مضاف کو کہہ رہا ہے کہ تم اب حالت جر میں چلے جاؤ, تو پھر غیر منصرف اسم کسرہ قبول کر لے گا. بس یہاں پہ اس نے جر اس لیے قبول کی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف اسم کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے, اور پھر اس کے اوپر اس سینٹینس میں کوئی ایسا عامل اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے جو کہ اس کو حالت جر میں جانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو یعنی یہ جو تین چار چیزیں اس ایک کنڈیشن کے اندر آ رہی ہیں, وہ جب سب پوری ہوں گی تو پھر غیر منصرف اسم حالت جر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ہم آج اپنی کلاس کو یہیں تک رکھیں گے. تو اگر کسی نے اس پوائنٹ میں کوئی, یہ جو دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, لام جارا اور لام تاکید, اور اس کے ساتھ ساتھ غیر منصرف کا, تو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کوشچن پوچھ لیں. ہاں, کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی میں بھی یہ رول ہو سکتا ہے. اصل میں آپ اس کو مرکب اضافی کے ساتھ صرف محدود نہ کریں, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو جو دوسری مثال دی ہے فی مساجد اللہ, یہاں پر ہمارے پاس جو مرکب اضافی ہے وہ پیچیدہ نہیں ہے, وہ ایک سمپل مرکب اضافی ہے مساجد اللہ. لیکن یہاں پر مساجد غیر منصرف ہے اور مضاف ہے, لیکن اس سے پیچھے ہمارے پاس حرف جار آ رہا ہے جس نے مساجد کو حالت جر میں کسرہ قبول کرنے کے اوپر مجبور کر دیا. تو یعنی جو پورا پوائنٹ ہے وہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں, وہ پیچیدہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے اور وہ سمپل مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے, اگر اس سے پہلے اس کو کوئی بھی ایسی کنڈیشن مل رہی ہے جس میں وہ حالت جر میں چلا جائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا واحسن الجزا سجر بشرا بارک اللہ فیك. الحمد للہ رب العالمین. ہمارا آج سے کا گرامر کا سیشن کمپلیٹ ہوا, تھوڑا شارٹ تھا. الحمد للہ. جی الحمد للہ, الحمد للہ بالکل ٹھیک ہے. تو سمجھ آ گیا آپ سب کو الحمد للہ. جیسے سجر بشرا نے آپ کو بتایا کہ لام تاکید اور لام جسے کا جوارہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر اسم ظاہر سے پہلے آئے تو آپ نے کیسے کرنا ہے, اسم زمین سے پہلے آئے تو آپ نے کیسے کرنا ہے. پتہ ہے نا, سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ شابش. جی شابش بتائیے, آپ ریسپانس نہیں کر رہے. جی سمجھ آ گئی آپ سب کو. شابش. جیسے شابش نے آپ کو بتایا, آپ سب کو سمجھ آ گیا. Need some self-practice. Okay, alhamdulillah. جی تو وہی ان شاء اللہ پریکٹس کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو بتائے اسم ظاہر اور اسم ضمیر. یاد رکھیے جب بھی جو فائل ہوتا ہے نا, جو بھی کام کرنے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جسے کہا جائے, تو وہ دو طرح سے آتا ہے. یا تو اسم ظاہر ہوگا, ٹھیک ہے. اسم ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی, جیسے ذهب اللہ, لے گیا اللہ, ٹھیک ہے. یعنی اسم ظاہر کا مطلب ہے اسم ہوگا, وہ پروناؤن نہیں ہوگا. اور اسم ضمیر کا مطلب ہے کہ وہ پروناؤن ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو جب بھی ضمیر کے ساتھ وہ پیچارہ لی آتا ہے تو وہ لی نہیں ہوتا, لا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئے کیوں؟ تاکہ پڑھنے کی آسانی کے لیے. لی بھی پڑھنا مشکل ہے نا, لہو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں نا, لہو لہم لہما, ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. لیکن اگر یہی اسم سے پہلے ہوگا تو یہ لا نہیں ہوگا بلکہ لام سے لی ہوگا, جیسے للہ, ٹھیک ہے. بات سمجھ آئیے الحمد للہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ سمجھ آ گیا کہ ویسے تو غیر منصرف پسما جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ تنوین اور کسرہ نہیں لیتے. سب کو پتا ہے نا کہ تنوین اور کسرہ نہیں لیتے. ابھی آپ کو دو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں, ایکسیپٹ ان ٹو کنڈیشن. ایک تو یہ کون سی پہلی کنڈیشن تھی, آپ کو یاد ہے کون سی پہلی کنڈیشن تھی؟ الحمد للہ. یعنی اگر غیر منصرف اسما سے پہلے تو پھر کیا ہے کہ وہ حالت جر میں کسرہ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نا. دوسری بالکل الحمد للہ الف لام. اور سیکنڈ کنڈیشن کیا تھی؟ کہ جب اس سے پہلے, یعنی نمبر ون, نمبر ون کیا ہے کہ وہ مضاف ہو اور مضاف سے پہلے کوئی ایسا عامل آ جائے, ٹھیک ہے. یعنی ایسا عامل آ جائے جو کہ اس کو کسرہ دے دے. اور کسرہ دینے والی دو ہی چیزیں, ٹھیک ہے. یعنی اسی وقت بھی کسرہ لے سکے گا غیر منصرف اسما جب نمبر ون وہ مضاف ہو اور اس سے پہلے ایسی جسے جسے کہا جائے ایسے لائک ایسے اسما آ جائیں گے, ایسی دو جسے کہا جائے عامل آ جائیں کہ جو کہ جسے کہا جائے کسرہ دیتے. یاد رکھیے کہ عربی کی جو گرامر ہے نا اس میں تمام اسما جتنے بھی اسما ہے نا وہ مرفوع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی اسما ہوتے ہیں زیادہ تر کون سی کنڈیشن میں ہوتے ہیں؟ حالت وفا میں ہوتے ہیں. سیکنڈ بات یہ کہ حالت نصب یعنی جو منصوب ہے یا حالت جر جو مجرور ہے, جب وہ اس کنڈیشن میں جاتے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ ریزنس ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے یا جر ہے, جسے کہا جائے حالت رف میں کون کون سی ہوتے ہیں وہ تو ان شاء اللہ آپ کو سسٹر بتائیں گے. حالت نصب میں کون کون سی چیزیں جاتی ہیں وہ بھی آپ کو ان شاء اللہ پتا چلے گا. لیکن حالت جر کی صرف اور صرف دو وجہ, دو ریزن ہوتا ہے. اب ادر وائز کبھی بھی اسم حالت جر میں نہیں جاتا. اس کی صرف دو ریزن ہے جو آپ سب سسٹر نے لکھا ہے کہ مضاف الیہ اور اس سے پہلے حرف جر, یعنی وہ مضاف الیہ بن رہا ہو یا اس سے پہلے حروف جر آ جائے. سمجھ آ گیا نا. تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ کہ جیسے سر بشرا نے بتایا کہ اگر ہمارے پاس غیر منصرف اسما مضاف الیہ بن رہا ہوگا یا اس سے پہلے حروف جر آ رہا ہوگا تو وہ غیر منصرف اسما حالت جر میں کیا قبول کر لے گا؟ کسرہ ایکسیپٹ کر لے گا. بات کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ آسان سی تھی نا. جی الحمدللہ. ہم اس کو کسرہ تو نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے کہ جر لے لے گا, جر اور کسرہ میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم نا مضاف کی بات کر رہے ہیں, صحیح جی. کس کی مضاف کی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ نے صحیح کہا کہ جیسے اگر ابھی آپ کو بتایا تھا نا ابواب مساجد اللہ, ٹھیک ہے, اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے تو ابواب کیا ہے, اس سے مضاف ہے. مساجد بھی کیا ہے, مضاف نہیں ہے, وہ ہوا اور وہ مضاف بھی بن رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف نہیں بھی ہے, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ہیں. اور اس کا ریزن کیا ہے مضاف الیہ بننے کا, کیونکہ آگے جو اس سے پہلے عامل ہے وہ مضاف ہے, اور اس کا کام کیا ہوتا ہے, کیونکہ مضاف مضاف الیہ کیا ہے, دو چیزوں کا آپس میں کوآرڈینیشن, تعلق, بلانگنگ, ریلیشن شپ نا. تو آپ یہ دیکھیے مساجد کے دروازے نا, اگر ہم اتنا ہی لے لیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے, تو آپ یہ کہیں گے ویسے تو مساجد ہے آپ, ٹھیک ہے, لفظ اللہ کو ہٹا دیجیے, آپ کہیں گے ابواب مساجد, ویسے تو غیر منصرف ہے اس کو تو نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے مضاف ہے اور مضاف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ آتا ہے نا, اور مضاف الیہ آلویز مجرور ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی ایسے عوامل, ایسے عامل جو کہ ایکٹیو ہوتے ہیں, جب وہ جسے کہا جائے مضاف الیہ سے پہلے آ جائیں یا مضاف سے پہلے آ جائیں جو بھی کہہ لیجیے, تو پھر وہ حالت جر میں جسے کہا جائے حالت جر میں الحمدللہ چلے جائیں گے. بس سمجھ آ گئی جی, آپ یہاں پہ پر سمجھ آئے حالت جر قبول کر لیتے جی, ٹھیک ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ سمجھ آ گیا, ال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور جب وہ کلام کے اندر مضاف الیہ بن رہا ہو یا پھر وہ غیر منصرف اسماء, لیکن نمبر ون وہ مضاف الیہ بن رہا ہو, یا نمبر ٹو کہہ لیجیے وہ اس سے پہلے حروف جار آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا الحمدللہ. آسان سا ٹاپک تھا, بہت مشکل تو نہیں تھا یا مشکل لگ رہا تھا آپ لوگوں کو؟ آپ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے نا تو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. بتائیے بہنوں, آپ سب سے سسٹرز بتائیے, ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی ہے بات نا جی؟ چلیے ہم انشاءاللہ اپنے بخاری کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم کہاں تک حدیث تک کیا تھا, کسی کو یاد ہے؟ جی ہم نے کہاں تک کیا تھا, آپ کو یاد ہے ہم نے کہاں تک کیا تھا بخاری کا؟ جی انشاءاللہ اگر آپ کو یاد ہو تو بتائیے پلیز کہ ہم نے کہاں تک کیا تھا بخاری کا سیشن. جی کسی کو نہیں یاد ہے, چلے انشاءاللہ ہم جی 670 سے, جزاک اللہ, میں نے کہا تھا نا مارک کیجیے, الحمدللہ انشاءاللہ آج پورا اس چیپٹر کمپلیٹ کریں گے کتاب الجنائز 670 سے آن ورڈ انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ یہاں سے دیکھتے ہیں استاذہ جی سے سنتے ہیں, پہلے درود شریف پڑھیں گے پھر انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا و احسن الجزا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری, اس میں سے ہم جنازے کے مسائل بک کو ہی کنٹینیو کریں گے, 671 سے شروع کریں گے. آپ دیکھیں کہ اس ٹاپک میں آپ نے, میں نے مختلف چیزیں سیکھی ہیں نا, جس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جس کو میں اور آپ اگر عمل میں لے آئیں تو آج ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں, جس میں دکھاوے کا رونا بھی دیکھا اور جس میں نماز جنازہ کا فائدہ بھی دیکھا, پڑھنے کا اس کا اجر کتنا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے ابھی تک جو چیزیں پڑھی ہیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے, نوحہ نہیں کرنا, اور اسی طرح سے صبر کرنا ہے. جب بھی کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو اس وقت ایک انسان کو بہت زیادہ اپنے اوپر قابو پانا ہے. جتنا زیادہ ہم روتے دھوتے ہیں اتنا ہمارا دل پریشان ہوتا ہے. آپ مانتے ہیں؟ جو شور و گل کرتا ہے اس کا دل کبھی بھی نہیں خوش ہوگا. یہ تو ایسے ہے کہ زخم ہو اور ہم اس کو بھرنے ہی نہ دیں اور اپنے آپ کو پریشان کریں. اور اللہ کے نبی کا اپنا عمل ہم نے دیکھا, اور یہ بھی دیکھا کہ جنازے کو صرف مرد اٹھائیں گے, عورتیں نہیں اٹھتی, کیونکہ عورتوں میں طاقت نہیں اتنی ہوتی, ہمت ہی نہیں ہوتی. پھر یہ بھی دیکھ لیے اسے پچھلے سیشن میں کہ جنازے کو جلدی لے جانا ہوتا ہے, اور جنازے کے ساتھ جانے کی ہم نے فضیلت بھی دیکھ لی تھی کہ کتنا اس کا اجر ہے. آج ہم کریں گے قبروں پر مسجد بنانا. باپ ما یکرہو من اتخاذ المساجد علی القبور, حدیث نمبر 671, اور گرین بک جو یوز کر رہے ہیں ان کا پیج نمبر 440 ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ الذی مات فیہ, یہ آگے الفاظ ہیں حدیث کے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہ مساجد قالت ولولا ذلك لا برزوا قبره غير ان يخشى ان يتخذ مسجدا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی مرض وفات میں, مرض وفات کون سا ہوتا ہے, جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی, یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کو بالکل ظاہر کر دیا جاتا, مگر مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے. ذرا نوٹ کیجئے کتنا فکر تھا اللہ کے نبی کو, اور کتنا فکر ہے حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانے سے. تو کیا ایک سوال ہم آج اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو گلی اور نکڑوں پہ اور شہروں میں اتنی درگاہیں اور مزارات اور ان ناموں پہ جگہ بنی ہے جہاں لوگ سجدے بھی کرتے اور کھڑے بھی ہوتے, اس کی کیا گنجائش ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کے نہ ہونے کی کہ جب نبی کی قبر پہ یہ سب نہیں ہو سکتا تو کسی اور کی کیوں. اچھا آپ بھی سوچتے ہوں گے جو لوگ مذہباً بھی جاتے ہیں, کئی مسجدوں والے بھی اہتمام کرتے ہیں, مجھے لوگوں نے کہا کئی چیزیں ہم یہاں ایسی پڑھتے ہیں جو حدیثوں میں, وہ تو چلے عام لوگوں کو چھوڑیے لیکن دیندار بھی یہی کہتے ہیں, تو وہ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ سعودی حکومت, وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, اور پھر اس کی کوئی تعویل لیتے ہیں. تو میرے آپ کے لیے عقیدے کی بات ہے, قبروں پر مسجد نہیں بنانی چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ تو مسجد ہے, تو جواب بھی آپ کو پتا ہے کہ مسجد پہلے تھی, وہ تو حجرہ عائشہ تھا, آپ کا تو گھر تھا. اور انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس جگہ فوت ہوں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ مسجد اب قبر کے ساتھ مل گئی ہے, پہلے ایسے نہیں تھا, ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں, ادروائز پہلے مسجد سے آپ کا گھر ایسے ہی تھا جیسے آج بھی مسجدوں کے قریب مسلمانوں کے کوئی گھر ہوں. تو یہ آج آ گئی, اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, اللہ کرے آپ کو اللہ لے جائے اگر نہیں گئے, تو پوری مسجد نبی کے اب جو ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں نا, نہیں وہ ادھر ہو رہی ہیں, بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے باہر جو دروازہ ہے ادھر باہر صحن ہے اور سامنے جنت بقی ہے, بس ادھر انہوں نے ایکسٹینشن ہی روک دی ہیں اس خوف سے کہ ادھر کی کریں تو پھر یہ تو پھر اور بھی زیادہ اندر آنے کا ڈر ہے. تو لہٰذا کرنا نہیں ہے جو بھی ہو. آپ جی دیکھیے قبروں پہ میلے لگانے, عرس کرنے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور الحمدللہ اللہ بہترین جزا دے سعودی حکومت کو کہ جو اس معاملے میں فرم ہے اور لوگوں کو علمی طور پہ بھی بتا رہے ہیں. اور ادھر وہاں سخت رولز ہوتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام جا کے روزے پہ نہیں کر سکتے کہ جو اسلام میں جائز نہیں. دیکھیے جو نبی کی حدیث پڑھے گا وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا, اور جو صرف نبی کی نعتوں میں روزے کی جالیوں کا ذکر پڑے گا وہ وہاں جا کر یہ کام کرنے والوں کو روکنے والوں کو ظالم کہے گا. اب آپ کو نہیں سمجھ آئی تو چھوڑ دیں, حدیث عام کریں, نبی کی بات سے پیار کر لیں. روزے کی جالیاں تو یا لوہے کی ہوں گی یا لکڑی کی ہوں گی, اصل یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ غور کریں. پھر آگے الصلاۃ علی النفساء اذا ماتت فی نفاسہا, زچگی کے دوران مرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھنا. زچگی کہتے ہیں بچے کو پیدا کرنے کے دوران اگر کوئی عورت مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ان سمرت ابن جندب رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأة ماتت نفاسہا فقام علیہا وسطہا. حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو دوران زچگی فوت ہو گئی, آپ اس کے درمیان کھڑے ہوئے. درمیان کیوں؟ آپ کو ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی جب عورت کی ہوتی ہے نا تو امام کے سامنے رکھتے ہیں نا, تو بالکل مڈل میں کھڑے ہوتے ہیں امام, اور مرد کی ہو تو پھر اس کے سر کے پاس کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو اس سے مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ گو کہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہو لیکن اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا جیسے کہ دوسروں کا پڑھا جاتا ہے. مرد کا جنازہ ہوگا تو سر کے برابر کھڑے ہوں گے, عورت کا ہوگا تو مڈل میں کھڑے ہوں گے. پھر ہے قرات فاتحۃ الکتاب علی الجنازتی, نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ صلی علی جنازۃ فقرا بفاتحۃ الکتاب فقال لیعلم انہ سنۃ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے ایک دفعہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ بآواز بلند پڑھی اور کہا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اس کا پڑھنا سنت ہے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں اونچی پڑھی, تو نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے, اس میں صرف فاتحہ ایک تو لازم ہے کیونکہ حدیث آپ سن چکے ہیں نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, صرف فاتحہ پڑھے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی, فرض سنت نفل. حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ جس میں دیکھا جائے تو بظاہر ایک انسان کو دعا دی جا رہی ہے, حقوق اللہ سے نکل کر حقوق العباد میں اب داخل ہو گئے ہیں, لیکن اس میں بھی سورۃ فاتحہ لازم ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں یہ کہ نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد, لیکن یہ ہے کہ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی. ابھی کل میں ایک میسج سن رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ یا ساتھی کا آیا ہوا تھا کوئسچن کہ میں حرم میں آ چکی ہوں, کوئی لسنر تھی. ریگولر اسٹوڈینٹس کو تو یہ مسائل الحمدللہ پتا ہوتے ہیں, تو اس نے وہاں لکھا تھا کہ یہاں ہر نماز کے بعد جنازے کی آوازیں آتی ہیں, تو یہ بتائیں کہ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں, اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیسے. تو مجھے اتنا رحم آیا ان پہ, وہ کوئی نئی آواز تھی, تو میں یہ سوچا کہ اگر یہ سسٹر واقعی یہ سب کچھ سیکھ کے گئی ہوتی تو ابھی تک ان کی کتنی جو نمازیں مس ہوئی ہیں وہ نہ مس ہوتی. تو جب یہاں سے جائیں, الحمدللہ ہماری جو ورک شاپ ہوئی ہے در ذلحج کی, تو اس میں نے خاص طور پہ بتایا کہ اب نماز جنازہ کی دعائیں پڑھیں. جو کارڈز کے سیٹ بنے ہوئے ہیں اس میں بھی نماز جنازہ کا طریقہ ہے, تو حج پہ جانے والوں کو ایز اے گفٹ دیجئے تاکہ وہاں وہ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلا, اونچی بھی پڑھ سکتے ہیں, آواز سے پست کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے المیت یسمع خفق النعال, مردہ جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے. اس کو سوچیں ذرا, آپ تو اس کو دفنا کے آگے اور اس کو اندر آوازیں آ رہی ہیں, کیسے آئیے دیکھیں. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا ودی فی قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرء نعالهم اتاہ ملکانی فاق اداہ فیقولانی لہو ما کنت تقول فی ہذہ الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ فیقال انظر الی مقعدک من النار ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ. سمجھ آ رہا کیا کیا مرحلے بھی ہم سب پہ آنے والے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی فیلنگ دوں اپنی, روز ہی آپ کہیں گے فروٹ کے درختوں کا ذکر ہو جاتا ہے, تو دو تین دن پہلے میں نے کیا دیکھا کہ جو سیب خود نیچے گر جاتے ہیں نا, تھوڑی دیر پڑی رہے تو جب ہم نہیں اٹھاتے اس کو تو زمین میں کیڑا آج کل بہت نکلا ہوا ہے نا, جو ایسے لمبا سا ہوتا ہے پتلا, تو وہ سیب کے اوپر آتا ہے. میں اتارنے گئی جب اسکول سے جاتی ہوں تو اکثر اس کو اٹھانا چاہتی ہوں کہ ضائع نہ ہو, تو میں نے کیا دیکھا اتنا خوبصورت سیب تھا, تو وہی کیڑا ایک پورے کا پورا وہ سیب پہ آ کے نا تو اس کے ساتھ چپک گیا ہوا تھا. تو مجھے پھر بعد میں ایک اور سسٹر بھی جو آئی تو انہوں نے بتایا کہ جو سیب نیچے گرتے ہیں نا اگر ہم فوراً نہیں اٹھاتے تو زمین کے جو کیڑے ہیں نا وہ پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کو خوشبو آتی ہے تو پھر وہ اس سیب میں سے سوراخ کرتے ہیں یا کھاتے ہیں اور آپ پھر دیکھتے کتنی جلدی وہ ڈیکمپوز ہوتا ہے نا. تو یہ منظر میں نے کل سوچا, میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی ونڈو میں, دکھتا ہے تو سوچنے کی عادت ہے میں سوچتی رہی, میں نے سوچا کہ یہ سیب کتنا فریش نیچے گرا تو اس کیڑے نے پکڑا, تو جب قبر میں جائیں گے تو کتنے کیڑے اندر سے نہیں نکلیں گے, یہ کیڑے مٹی سے ہی تو نکلے, مٹی ہٹائیں اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کیڑے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو مجھے اپنی لاش کے گلنے سڑنے اور اس کا سوچ کے ایک دم جھرجھری سی آئی, اور بارش ہو رہی ہو تو پھر اور ہی دل میں آتا ہے, وہ بارش ہو رہی تھی اس وقت بھی, تو میں سوچا ہائے گیلی مٹی ہوگی, پتہ نہیں کون کون ہمیں کھائے گا, اس جسم کا مان جائے اس کو ہم سنواریں سجائیں اسی کے نخرے دیکھتے رہیں. تو وہی چیز یہاں دیکھ رہی ہوں, ابھی آپ کو حدیث نہیں میں سنائی لیکن عربی میں دیکھیں گے تو آپ خود بھی سمجھیں گے کہ یہ قبر میں جا کر کیا کچھ سوال جواب ہو رہے ہیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہما جمیعا وام الکافر او المنافق فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس. اس حصے کو آپ ہائی لائٹ کریں, آج پوری امت کا یہی مسئلہ ہے, کنت اقول ما یقول الناس فیقال لا دریت ولا تلیت. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں بلکہ کسی گہرے رنگ سے مارکر میں. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه, الله أكبر, فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. اس حدیث کو تو ضرور بعد میں غور سے پڑھیں دوبارہ, آپ اپنے گروپنگ ٹائم میں پڑھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب مردہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی دفن سے فراغت کے بعد واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے, آپ نے جرنی آف دا سول میں سنا ہے نا کہ جب کوئی مرتا ہے تو نیک بندے کی روح اوپر لے جایا جاتا ہے تو وہ وہاں سے گھوم گھام کے واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ واپس اس کی جو روح ہوتی ہے نا اس کے جسم میں ڈالتے ہیں, بس انسٹنٹلی ہوتا ہے, اللہ نوز دی بیسٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ, اللہ کو پتا ہے, ہم ٹائم اور سپیس کی لمٹ سے تو بس ہی آزاد ہو جاتے ہیں نا مرنے کے بعد, تو وہ اس کی روح جب ڈلتی ہے نا اس وقت پھر اس کو فیل ہوتا ہے, وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, کیا لفظ ہے ذرا حدیث میں سے بولیں, سب مل کے دو فرشتوں کے لیے نام کیا ہوگا ادھر لفظ, میں آپ کو عربی میں سے نام لینا سکھا رہی ہوں, یہ دو فرشتوں کا ترجمہ کدھر لکھا ہوا ہے عربی میں, ملکان, اس کو ہائی لائٹ کریں یاد کریں اس کو. اس وقت دو فرشتے آتے ہیں, یہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں, چلیے بٹھا کر کس لفظ کا ترجمہ, فَأَقْعَدَاهُ, اَقْعَدَان تھا نا تو نون گر گیا ہا کی وجہ سے. دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور اس سے پوچھتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا اعتقاد رکھتا تھا, اگر وہ کہہ دیتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے دوستی مقام کو دیکھ, اس کے عوض اللہ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دے دیا. لفظ ٹھکانہ کا عربی پڑھی ہے ذرا حدیث میں سے, مقعدا, مقعدا, مقعد, قعد سے بیٹھنے کی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے لیکن کافر یا منافق کا جواب یہ ہوتا ہے, لا ادری, آئی ڈونٹ نو. یہ ہے قبر میں جا کر بولنے والا حسرت کا جملہ, آئی ڈونٹ نو, علم ہی کوئی نہیں ہے, وقت نہیں تھا علم کے لیے. تو پھر کیا تھا تیرا دین, ہاں کیا کہتا ہے, میں وہ کچھ کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے, یعنی وقت معاشرہ جو مجھے کہتا تھا میں وہی کہہ دیتا تھا. ادھر اشارہ آپ کو تھا کس چیز کی طرف ہے, کلمہ میں اس لیے پڑھتا تھا کہ میرے ارد گرد والے بھی ایسے ہی پڑھتے تھے, بچپن سے ماں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ, میں بھی پڑھ دیتا تھا, نہ دل میں الہ تھا اور نہ اس کی محبت تھی, اور میں نے بس ساری زندگی زبان سے پڑھ دیا. پھر اس سے کہا جاتا کہ نہ تو نے عقل سے کام لیا نہ انبیاء کی پیروی کی. یہ عقل سے کام لینا کدھر لکھا ہوا ہے, دریتا, ادراک کا لفظ سنے اردو میں, درک کا کہتے ہیں پانے کو, ولا تلیتا, تلیتا کا کیا ترجمہ ہوگا اردو میں, دیکھیے اب آپ ماشاء اللہ ایڈوانس لوگ ہیں, آپ اردو خود سکھا کریں, تلا وہی ہے جو تلا یا تو تلاوتن, یعنی نہ تو نے پڑھنا چاہا نہ تو نے کوئی سمجھ استعمال کی, یعنی ادراک ہی نہیں لیا. یہ جو دو لفظ آئے نا عقل سے کام اور انبیاء کی پیروی, تو دونوں مطلب یہ ہے کہ نہ تو نے دین سیکھا اور نہ تو نے عقل کو استعمال کیا. پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے. دونوں کانوں کا لفظ پڑھیں عربی میں, حدیث میں سے. دونوں کان اذنی, بس درمیان کا لفظ کدھر ہے؟ درمیان کے لفظ کا عربی کیا؟ بینا. ٹھیک ہے, لوہے کے لیے کیا لفظ آیا ادھر؟ حدید. ٹھیک ہے, تو کیا فرمایا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے. امیجن کریں ذرا اس کو کہ وہ چیخ اٹھتا ہے. چیخ کا لفظ کیا ادھر؟ صحیح ہے. اس کی چیخو پکار کو جنوں انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں. آس پاس کے لیے کیا لفظ ہے حدیث میں؟ من جلی ہی. یلی کہتے ہیں قریب کو, کل بیما یلیک, جو سامنے اس سے کھاؤ. تو یلی ہی قریب تھے. اچھا جنوں انس کا لفظ کدھر ہے حدیث میں؟ میں تو نہیں دکھ رہا, نہ جن ہے نہ انسان ہے. سقل ہیں, دو بوجھو. کہاں لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں؟ الرحمن. جی, دو بوجھ مراد جن اور انسان ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جس قبر میں میت کو دفن کیا جاتا ہے سوال جواب بھی وہاں ہوتے ہیں, راحت اور عذاب بھی اسی قبر میں ہوتا ہے. بعض لوگوں نے برزخ کے جو مرحلے ہیں اس کا انکار کیا ہے, حالانکہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی واضح حدیثیں. اور آپ بخاری پڑھ رہے ہیں, میں بڑے مان سے لوگوں کو کہتی تھی یہ بخاری میں, تو میں سوچتی تھی سب کی عقل جھک جاتی ہے لفظ بخاری پہ. لیکن چند دن پہلے سے یا کچھ عرصے سے میری کسی سے بات چیت چل رہی ہے, جو سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے ان کے دماغ میں لوگوں نے ڈالا ہے, بخاری ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں یہ صحیح بخاری نہیں ٹھیک. تو میں نے کہا غلط بخاری ہوگی, پھر کوئی وہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی آپ سوچیں, میں نے کہا یہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو ان کے طریقے ہیں جو وہ سنتے ہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو ساری حدیثیں پہلے بخاری میں ہوتی تھی تو انہوں نے نکال دی ہیں جنہوں نے صحیح بخاری مرتب کی ہے. اس سے بھی بڑا میں کہتی ہوں برین واشنگ کرنے کا کوئی نظام ہوگا کہ بخاری کو کر دے تو کل ہمارے بچوں کو قرآن سے کوئی دور کر دے گا تو کیا بڑی بات ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں 1400 سال پرانا قرآن آپ کیا پڑھ رہے ہیں. نبی کے حدیثوں کو تو لوگ چلے, غیر مسلم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ جی اتنی پرانے دور کے حدیثیں کیسے یاد ہیں. وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں نا کہ ہماری بات کل نہیں کوئی یاد رکھتا تو اللہ کے نبی کی بھی نہیں رکھے گا کوئی. تو یاد رکھیے کہ آج کے دور کے فتنوں میں انکار حدیث کا فتنہ اور شک پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں اتنی واضح حدیث ہے, اس کے باوجود بھی لوگوں نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے خود ہی کچھ کر دیا. بہرحال اگلا ہے, من احب دفن فی الارض المقدسہ او نحویہا, ارد مقدس یا کسی اور متبرک مقام میں دفن ہونے کی آرزو کرنا. یعنی کیا میں اور آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں؟ وہ جو صبح فیلنگز بتا رہی ہوں تو میرے اس وقت فوراً دل میں آیا کہ اللہ کام کرا لے جو کرانے, ایمان کی حالت میں اپنی رضا کے ساتھ ہمیں مکہ میں موت دینا, ہمیں وہاں کی مٹی کھا لے. اور میں اپنے طور پہ سوچ رہی تھی کہ نصیحت کر کے جاؤں گی کہ اگلی نماز سے پہلے میرا دفن کر دیجیے گا, میرے لیے نہ لوگوں کو جمع کریں, کسی کو میرا منہ نہ دکھائیں. آپ مرنے کے بعد آپ مروں گی نا, تو اس سے اگلی جو نماز ہے اس میں آپ مجھے دفن کر دیں. نہ مجھے اپنے پاکستان بھیجنا ہے نہ مجھے مکہ بھیجنا ہے. ہاں میں وہاں مر گئی تو وہ اور بات ہے, اس لیے کہ ہمارے تو مرن جین ہی نہیں ختم ہوتے. اور پھر اس میں جو ہمارے اللہ رحم کرے, بس نہ مرنا آسان ہے نہ جینا آسان ہے آج کے دور میں. زندگی کا مقصد پورا کریں اور جائیں, ختم. یہ کام ہے میرا آپ کا. سب کی نظریں آگے لگی ہونی چاہیے کہ وہاں ہمارا کیا استقبال ہو رہا ہے. ساری زندگی لوگ علم نہیں حاصل کرتے. اب کل پھر ادھر ہمارے واکنگ پہ ایک ڈیتھ ہوئی ہے, ایک پہ دوسری, دوسری پہ تیسری موت ہو رہی ہے. جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت دل پگھلتا ہے, بعد میں پھر دنیا میں مگن. اب تو موت بھی ایک خبر ہی ہو گئی ہے, فلاں مر گیا جی, فلاں چلا گیا جی. تو اللہ سے دعا کریں کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جوڑ دے. واقعی آواز میں تلخی آ جاتی ہے جب معاشرے کے رنگ ڈھنگ بندہ قرآن سنت کی روشنی میں دیکھتا ہے. ایسی لگتا ہے جہالت, کوئی بات سیدھی ہے ہی نہیں آج ہماری, الا ماشاءاللہ. جو کرنا تھا زندگی میں وہ مرنے کے بعد سوچتے ہیں, اور جو مرنے کے بعد نہیں کرنا وہ زندگی میں کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ قبر کی زندگی بھر حق ہے. اب یہ سوال کہ کیا ہم ارض مقدس میں مرنے کی خواہش کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. دلیل دیکھیے گا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. اب یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے, اس کے ذرا آپ پلیز اب لفظی ترجمے پہ خود ہی غور فرمائیں. اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک لفظ کا بھی کروں پھر حدیث کروں. میں تو کرا لوں گی لیکن پھر 10-12 سال اور چلے گی یہ بک اگر ہم چلے تو. بہرحال واقعہ سنیے گا, حضرت موسیٰ کی موت کا وقت آیا. کیا ہوا؟ ارسل ملک الموت الى موسى علیہم السلام فلما جاءه سقه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يدع يده ولا متني ثور فلہ بکل ما غتت به یدہ بکل شعرۃ سنت قال ای ربی ثم ماذا قال ثم الموت قال فلان فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمجۃ بحجر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو كنت ثم لرأيتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ ایک کام کریں, اردو تو سب کو آتی ہے نا پڑھنی, اب میں جب اردو پڑھ رہی ہوں نا تو آپ عربی ٹیکسٹ کو دیکھیں, اس سے آپ کو دیکھیے گا لفظوں کو ریلیٹ کرنا آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا, وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ایک تمانچہ رسید کیا, یعنی زبردست ہے موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو فرشتہ موت نظر آتا ہے, انسانی شکل میں آتا ہے, یعنی ورنہ وہ کیسے مارتے. اب تمانچہ رسید کیا تو ہوا کیا, جس سے اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی. فرشتے نے اپنے رب کے پاس جا کر عرض کیا کہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست کر دی اور فرمایا کہ موسیٰ کے پاس دوبارہ جا کر کہو کہ وہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھے, یعنی بیل ہوتا ہے نا, بیل نہیں بیل, بیل کی پیٹھ پر رکھے تو جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے ہیں, بتائیں گے ادھر بیل کے لیے کیا لفظ عربی میں, سور, جی ٹھیک ہے شابش, ایک بیل کی پیٹھ پر رکھے تو جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے انہیں ایک سال کی زندگی دے دی جائے گی. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت آئے گی, یعنی موت سے مفر نہیں ہے. ہاتھ کے نیچے کتنے بال آ جائیں گے, 100 بال آ جائیں گے مثال ہے, تو 100 سال لے گی پھر بھی ہے موت, بچ نہیں سکتے. تو موسیٰ نے کہا پھر تو ابھی آ جائے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر ارض مقدس سے قریب کر دے. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو موسیٰ کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس راستے کے کنارے پر تمہیں دکھا دیتا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کدھر ہے قبر, آپ کو اللہ نے دکھا دیا. اس پہ جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے ایک شعر لکھا ہے, آرزو ہے دل میں مجھے نصیب کب وہ دن ہو, مروں میں مدینہ میں بقیع میں میرا مدفن ہو. کسی کو فگر کوئی پتا ہو تو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت حرم میں کتنے مسلمان گئے ہیں, لاکھوں میں تو ہوں گے نا, ہر سال 10 لاکھ, 8 سال ایک مرتا ہے تو 10 لاکھ کہہ لیتے ہیں ہم, چلیں 10 لاکھ میں ہم کہتے ہیں 8 لاکھ ہی تھے پڑھے, 2 لاکھ بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے یا کچھ بھی کر رہے تھے یا نہیں آ سکے, اور ان 8 لاکھ میں سے 8 بندے تو توحید والے ہوں گے نا, 8 بندوں کے تو پیٹ رزق حلال والے ہوں گے نا, حالانکہ امید تو ساروں کی ہے, لیکن وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے. اور وہاں گئے ہیں جن کے اپنے گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں اب یا ہو رہے ہیں عمرے سے عمرہ اور حج سے حج, اس کے برعکس ہم یہاں مرتے ہیں, ہمیں پتا بھی نہیں جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں ان کی ایک کی بھی کوئی کیفیت ٹھیک ہے کہ نہیں نماز کی. تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ موت آئے تو نیک لوگوں کا ساتھ ملے, وہ ہماری جنازے کی نمازیں پڑھائیں اور وہ ہمارے لیے یہ سارے کام کریں. تو بہرحال یہ کہ اس سارے واقعے سے کیا پتہ چلا کہ موت تو پھر سب کو ہی آنی ہے. الصلاۃ علی الشہید, شہید کی نماز جنازہ. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین رجلین من قتلہ احد فی ثوب واحد ثم یقول ایہم اکثر اخذ للقرآن فاذا اشیر له الى احدہما قدمہ فی اللحد وقال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ وامر بدفنہم فی دمائہم ولم یغسلوا ولم یصل علیہم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد میں سے 2 2 شہداء کو ایک ایک کپڑے میں رکھ کر فرماتے ان میں سے قرآن کا علم کس کو زیادہ تھا, تو جب ان میں سے کسی کی جانب اشارہ کیا جاتا تو قبر میں آپ اسے پہلے رکھتے, عزت دی جا رہی ہے جس کو زیادہ قرآن آتا ہے, اور فرماتے کہ قیامت کے دن میں اس کے متعلق گواہی دوں گا اور آپ نے انہیں اس طرح خون لگے ہوئے بغیر غسل دیے دفن کرنے کا حکم دیا اور ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی. تو شہید کی نماز جنازہ اگر کوئی پڑھنا چاہے نا تو پڑھ سکتا ہے, یہ مسئلہ نوٹ کریں, ضروری نہیں ہے, دوسروں کی تو ضروری ہے نا, لیکن اس کے لیے اعلان اور اشتہار اور فلاں شہید ہو گئے اور گولی مار دی کسی نے تو اب وہ شہید پاکستان بن گئے, یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے, اس کی اجازت نہیں ہے. پھر اسی طرح اذا اسلم السبی فما تحل یصلی علیہ وحل یورد علی سبی الاسلام, جب کوئی مسلمان بچہ فوت ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے, نیز کیا بچے پر اسلام پیش کیا جائے. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے, کہاں سے, مدینہ سے باہر. فصلی علی اہل احد صلاته علی المیت ثم انصرف الی المنبر فقال انی فرطکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لنظر الی حوضی الان وانی اوتیت مفاتح خزائن الارض او مفاتح الارض وانی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا. ایک ایک حدیث دیکھیں غور بلیے. عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک روز مدینہ سے باہر تشریف لائے اور شہداء احد پر اس طرح نماز پڑھی جیسے آپ ہر میت پر پڑھتے تھے, پھر واپس آ کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں, یعنی تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا وہاں, اور تمہارا گواہ ہوں, اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا زمین کی چابیاں دی گئی ہیں, اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں کہ تم مشرک بن جاؤ گے. اور آپ دیکھتے ہیں آج بھی الحمدللہ مسلمان مشرک نہیں بنتا یا دین نہیں چھوڑتا, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے. انتنا فسو فیہا, ہاں کیا دنیا, اور آج یہ بات سچ ہے کہ نہیں. تو یہاں صلات سے مراد دعا ہے, آپ میت کے لیے دعا کرتے تھے ایسے ہی آپ نے دعا فرمائی, تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات کی خبر دے دی ہے. آپ پر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نہیں پتا اور وہ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے, ہم سب کو ایمان کی موت دے. یہاں کافی آج کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار یہاں جمع کیا اور ہم سب اللہ کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے. عشرہ ذی الحج جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں الحمدللہ, اس میں کرنے کے جو کام ہے اس وہ تو بہت سارے ساتھیوں تک پہنچ چکی ہے بات کہ یہ دن روزے رکھنے کے ہیں, اور ہر دن کا روزہ انسان کے لیے بہت اجر کا روزہ ہے. خاص طور پہ جو 9 ذی الحج آپ کے اپنے ملک کے اعتبار سے ہوگی یعنی عید سے ایک دن پہلے کا دن, تو اس دن کے روزے کے بارے میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے, ایک ماضی کا سال جو آپ کا ویرا گزر چکا اور دوسرا وہ ہے جو کہ آنے والا سال ہے. ہم سب دن رات بہت سارے گناہ کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ کو بجھانے کے کام جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے. پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ ہم جو مختلف چیزوں میں کریں گے, اگر ہم ایک ایک چیز کو لے کے دیکھ لیں, تو سب سے پہلی چیز جو ذی‌الحج کیا بلکہ ہر چاند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ کیا تھا کہ نئے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے. یہ بھی ایک اسلامک ریچول ہے, اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا بچپن ہوتا تھا تو ہم پاکستان میں گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھتے تھے. یہ ایک ایسی خوبصورت سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے چاند کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر کیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو, کہ پس تم میں سے جو کوئی شاہد ہو یعنی گواہ ہو اس چیز کا کہ چاند دکھ گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو اس کے لیے پہلی سنت جو آج ہمارے گھروں سے چلی گئی مسلمانوں سے وہ کیا ہے کہ ہم نے چاند دیکھنے کا اہتمام چھوڑ دیا. ہم چاند بھی دیکھتے ہیں تو اسکرین پہ آ کے دیکھتے ہیں, کمپیوٹر سے آ کے ہم تاریخیں دیکھتے ہیں, کوئی کام کرنا ہے تو گوگل کو سرچ کرتے ہیں, اس سے انفارمیشن تو مل جاتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ چاند کو دیکھنے کی جو اہمیت ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے. اتفاق دیکھیے کہ آج میرا حل ہے 5 تاریخ ہے ذی‌الحج کی, اور ہم سب نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ جب چاند دکھا تو اس دن پہلی تاریخ ہے. پہلے دن چاند نہیں دکھتا, عموماً نہیں دکھتا. حقیقت ہے میں اس وقت انگلینڈ میں تھی, آج میں آپ کے پاس ادھر ناروے میں ہوں, تو جب چاند نکلا تو میری خواہش ہوتی ہے اسی دن ایک دن پہلے آتے جاتے آسمان پہ مغرب کے قریب دیکھنا کہ چاند دکھے نہ دکھے. اتفاق کی بات ہے کہ اس دفعہ میری نظر نہیں پڑی ان دنوں میں, اس وقت پہ میں وہاں سے نہیں باہر دیکھ سکی ہوں گی. بالکل آج جب ہم ادھر آ رہے تھے کل سفید بادلوں کے اندر ایک پتلا سا دھاری دار چاند تھا, یعنی وہ اتنا موٹا ہے لیکن صاف لگ رہا تھا کہ یہ 4-5 دن کا. تو میں نے فوراً اس کو دیکھتے پھر وہ دعا پڑی, میں بولوں گی سوچ سے کہ انشاءاللہ اس چاند پہ آپ نہیں پڑھ سکے تو اگلے مہینے کا بھی تو چاند دکھنا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تھے تو ایک دعا مانگتے تھے, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. اور بھی الفاظ ہے لیکن یہ بہت ہی آسان الفاظ ہے, ان کا ترجمہ کیا کہ اے اللہ اس چاند کو کر دے, اللہم احلہ کر دے اس کو. احلہ کا لفظ ہلال ہے نا, اردو میں بھی بولتے ہیں ہلال, تو پہلے اور آخری دن کے جو باریک سے چاند ہوتے ہیں اس کو ہلال کہتے ہیں. کہ اللہ اس چاند کو کر دے, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان, یعنی اس چاند کو میرے لیے امن اور ایمان امان والا کر دے. اپنی زبان میں اگر جو ہمارے ملکوں میں بولی جاتی ہے عموماً ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے پیسفل کر دے, میں امن میں رہوں. کس چیز سے امن میں رہے؟ چوریوں سے, ڈاکوں سے, قتل سے, گھر کی کئی خرابیاں ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیں کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے نا امن کی ہوگی, وہاں پیس بہت ہوگا. آج ہم اپنے ملکوں کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلا خیال دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک سسٹر سے بات ہو رہی تھی ایک دو چند دن پہلے, وہ اپنا ایکسپیرینس سنا رہی تھی کہ وہ گئیں اور یہ وہ, ہمیں مزہ آتا ہے بہت, لیکن ہم وہاں سیکیور نہیں ہوتے. ایک عام سی فیلنگ ہے کہ ہمارے بہن بھائی بھی وہاں جان مال کی حفاظت نہیں. جب آپ اپنے ان ملکوں میں جہاں آپ لوگ موجود ہیں رہتے ہیں تو آپ کو ایک ہلکی سی فیلنگ آتی ہے نا کہ ہاں امن ہے, نہ ہڑتالیں نہ دھرنے نہ کچھ اور نہ کچھ, تو گویا کہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے امن اور امان مانگتے ہیں. دوسری چیز ہم مانگتے ہیں والسلامتی والاسلام, سلامتی بھی دے اور سلام بھی دے. کیا مطلب؟ کہ میرا گھر سلامت رہے, لڑائی نہ ہو, جھگڑے نہ ہو, اور گھر نہ ٹوٹے, دلوں میں بدگمانیاں نہ پڑے. آپ دیکھیے کہ ہم سب کو ہر وقت ضرورت ہے نا. ایک بندہ گھر میں بد امنی پھیلانے والا آ جاتا ہے سارا گھر خراب ہو جاتا ہے. بعض دفعہ مردوں کی زبان تیز ہوتی ہے, بعض دفعہ عورتیں غصے میں بولتی ہیں تو گھر جھگڑے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جہنم کی جو خرابیاں بیان کی گئی نا قرآن اور حدیث میں, اس میں ایک بہت بڑی خرابی کیا کہ وہاں لوگ جھگڑیں گے بہت. بلکہ اس پہ ایک ہمارا لیکچر بھی ہے کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ ریزنس دیکھی اور اس کا سولوشن دیکھا ہے. اور عموماً جو جھگڑا معروف ہے وہ شوہر اور بیوی کا. ساس بہو کا معاملہ تو اب اتنا نہیں رہا کیونکہ اب بہو ساسوں کے ساتھ کم ہی رہتی ہیں, لیکن اس دعا میں اس کی روح کیا ہے اس کو مانگنے کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امن اور امان مانگتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں ربی و ربک اللہ, اے چاند میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ. اس کے اندر حکمت ہے کہ لوگ چاند کو پوچھتے تھے پہلے دور میں بھی تھے, آج بھی جب آپ کہتے ہیں منڈے, انگلش میں منڈے کس کو ہم بولتے ہیں؟ پیر کو بولتے ہیں نا سوموار. تو یہ منڈے کیا ہے؟ اصل میں یہ مونڈے ہے. آپ کہتے ہیں آج سنڈے ہے تو سنڈے کیا ہے؟ سنڈے. یہ پچھلے ادوار سے متھ چل رہے تھے جو ان کے پرانے دور میں,
جو لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے وہ سنڈے والے دن کرتے تھے، کہتے ہیں یہ سورج کا دن ہے نا اس بلا، یعنی سورج دیوتا کا دن. اسی طرح مون سے منڈے بن گیا. اب ہم تو یہ سوچ رکھ کے نہیں بولتے، ہمیں پتا ہے کہ ہم کبھی سوچ سے نہیں بولتے، کیونکہ اگر یہ سوچ رکھ کے سنڈے منڈے کہیں گے تو شرک ہو جائے گا، لیکن ان کا اوریجن یہ ہے. تو گویا کہ پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی کہ اس مہینے میں جو ہم کام کریں گے اس میں سے ہمیں چاند کو دیکھ کر دعا مانگنی ہے. اور آج ہر گھر میں فتنے، ہر گھر میں مسئلے ہیں، اولادیں نافرمان، بیویاں کچھ شوہر کہیں اور نظریں لگائیں، تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرتی ہیں.
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين.
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو ہمیں ذلحج کے ناطے سے بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے بال اور ناخن نہ لیں، یعنی جب چاند دکھنا ہو. 29 ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالقعدہ جو پچھلا مہینہ تھا اس کی 29 کو آپ فارغ ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے، اپنے بال کاٹ لیں، اپنے انوانٹیڈ ہیئرز کو صاف کر لیں، تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج آ جاتی ہے ہماری زندگی میں. قربانی کا جو اصل ایشو ہے نا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس مہینے کی جانے والی چیزوں میں ایک اور چیز کیا، قربانی. اور لفظ قربانی کیا ہے؟ قرب سے. قرب اردو میں بھی بولتے ہیں، آپ کا قرب چاہیے، تقرب چاہیے، قربت. ہاں، تو قربانی، ہر اس عمل کو قربانی کہیں گے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سوچیے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کیا طریقہ ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ قربانیۃ لکل مومن، نماز ہر مومن کی قربانی ہے. کس طرح؟ کہ نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اور آپ نماز کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا نماز میں آپ کچھ قربان کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. فجر کی نماز میں کیا قربان کرتے ہیں؟ نیند قربان کرتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں. ظہر کی نماز کے وقت ہم کیا قربان کر رہے ہیں؟ عموماً اس وقت کھانا پکانا، بچوں کا سکول جانا، ان کو لینا کرنا، کتنے کام ہیں. ہم اللہ کو کہتے ہیں نہیں اس وقت یہ قربان کروں گی. عصر کے بعد وقت دیکھیے، کھانا کھا کر دوبارہ ذرا سستی سی آ چکی ہوتی ہے، اس وقت پھر ہم کہتے ہیں نہیں سونا نہیں، پھر عصر چلی جائے گی. اور اگر سوئے بھی ہوں تھوڑی دیر کے لیے قیلولے کی نیت سے تو اٹھنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ سارا دن بھاگ گیا، کام ہی نہیں ہوئے، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، ہر بندہ اس وقت بزی بزی. اللہ کہتے ہیں نہیں پہلے نماز پڑھو، تو آپ نے قربانی دی. اور عشاء میں تھکن کی قربانی، سارے دن بھاگ بھاگ کے تھکے تھے، اب کون اتنی لمبی نماز پڑھے. تو گویا کہ پانچ نمازیں ہمیں کچھ چھوڑنے کا حکم دیتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں، خاص طور پہ جو اس ذوالحج کے مہینے میں ہمارے ہم معروف عبادت ہے قربانی، تو اس کی اصل کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل، باپ بیٹے کی محبت اور اطاعت کی سنت ہے. معروف واقعہ، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے میرے گمان کے مطابق کہ جس کو اس واقعے کی اصل نہیں پتا. سورۃ صافات میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا تو انہوں نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے اس کو شیئر کیا، بجائے اس کے یہ کہا کہ چلو میں تمہیں قربان کر دوں، میں حکم دیتا ہوں، میں باپ ہوں، میری مانو. نہیں، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تو بتا بولا اس کی کیا تعبیر ہوگی. اس میں بہت خوبصورت باتیں مفسرین کہتے ہیں کہ اولاد کو بجائے اس کے کہ ایک دم یہ کہنا کہ یہ کرو، ان کو ساتھ شامل کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جب قربانی کے نام پہ ہم قربانی کا بکرا ذبح کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ قربانی ہو گئی، لیکن آپ کبھی اس کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس ادھر سکرین ہوتی تو میں اپنے کمپیوٹر کو ہک اپ کر کے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتی، اور وہ ویڈیو اتنی خوبصورت ہے کہ ایک جیسے ریوڑ ہوتا ہے نا، جہاں آپ کہہ لیں کہ بچر شاپ ہوگی، فارم ہے بکریوں کا، گایوں کا، اور وہ جو شخص ہے نا جو وہاں کام کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بکری کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو بکری بہت منمناتی ہیں، چوں چاں کرتی ہیں، آپ کو تو بڑا شریر جانور ہے. خیر وہ جب اس کو پکڑتا ہے وہ ذرا اٹکیلیاں سی کرتی ہے، پھر جو ہی وہ اس کے دونوں پاؤں، اگلے بازو اور پچھلے پاؤں پکڑ کے لٹاتا ہے، اور اس طرح لٹا کے نا جیسے وہ کرتا ہے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ بکری یوں ہو جاتی ہے، پھر کسی دی اسٹل. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بکری کی عادت ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں، پہلے اس کو ذرا ریزسٹ کرتی ہے، لیکن جو ہی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ سے اپنا ڈھیلا چھوڑ دیتی ہے. اس نے کہا کہ یہ ہے سبمیشن، یہ بکری اللہ کے حکم کے آگے اس طرح بیچی. پھر اس نے کئی بکریوں کو باری باری کر کے دکھایا، اتنا خوبصورت لگتا ہے، بالکل ایسے لگتا ہے وہ مر گئی ہے. وہ ایسے ہاتھ سے کر کے دکھا رہا تھا نا، کیسے اس کی گردن پہ چھری چھو پھیر، حالانکہ ہاتھ سے کر رہا تھا، کہ صرف وہ جب بسم اللہ ہی اللہ اکبر اور تکبیرات پڑھتے ہیں نا تو وہ بکری سے اپنا آپ چھوڑ دیتی ہے کہ گویا کہ میں کروں, تو ایسے لگتا ہے جیسے واقعی چھوٹا سا اسماعیل لیٹا ہوا ہے. آپ سوچیے ذرا, آج ہمارے بچے ہماری کیوں نہیں سنتے؟ کس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ طریقے سکھائے تھے؟ حفیظ جالندری کی غالباً پوم ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ کس مدرسے اور کس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے اسماعیل کے جنہوں نے آداب فرزندی سکھا دیے, یہ کس کا فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت, کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آج ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, دن رات ماں باپ بےچارے ہلکان ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے, اعلیٰ تعلیم کا شوق, اچھے کپڑے, اچھے کھانے, ہر انسان کہتا ہے میں خود کم کھا لوں گا, میں اپنے بچوں کی زیادہ دیکھوں, لیکن کیا ہمیں وہی ریزلٹس دکھ رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کو اسماعیل کی صورت میں دکھے؟ اس سال جب قربانی کریں گے تو یہ دیکھیے کیا وجہ ہے کہ اسماعیل کی اس قربانی کو اللہ نے رہتی دنیا تک قائم کر دیا. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب ماں باپ خود اس دین پہ ہوتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا تو ان کی اولادیں بھی اللہ کے آگے چلتی ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں نا تو ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں نا, چاہے بچے ہیں, ملازم ہیں, ہمارے ڈیپینڈنٹس ہیں, وہ ہماری مانتے ہیں. اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم ان کی مانو. جتنی ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, ڈس اوبیڈینس یا اس کی بات نہیں مانتے, تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے جو ہمارے اندر یعنی ہمارے انڈر لوگ ہیں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ قرآن میں آتا ہے سورۃ الانعام کی آیات میں, خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے جو چھوٹے لوگ ہیں نا ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تمہارے سامنے بغاوت کریں. تو قربانی کا فلسفہ بہت بڑا فلسفہ ہے. اپنے آپ سے پوچھیے کہ میں اس سال کیا قربان کر رہی ہوں؟ آپ کہیں گے بکرے کا ارادہ, کوئی کہے گا گائے کا ارادہ, کوئی کہے گا اونٹ کا ارادہ. یہ تو نہیں اللہ نے پوچھا. یہ بتائیے کہ میں اپنی کون سی خواہش اللہ کے راستے میں قربان کرتی ہوں؟ جو اللہ کو بات میری نہیں پسند وہ میں چھوڑتی ہوں اللہ کے لیے. ہم تو بعض دفعہ چار بال نہیں اپنی بھووں کے چھوڑ سکتے کہ میں پلکنگ کیے بغیر رہ نہیں سکتی. ہم بعض دفعہ اپنے ناخن نہیں چھوٹے کرتے, کہتے چھوڑو میرا حسن خراب ہوتا. بعض دفعہ کچھ چیزیں اللہ نے بہت اجازت دی ہے, آپ پہنے, آپ کھائیں, آپ اوڑھیں, اچھے کپڑے بھی پہنے, لیکن صرف یہ ہے کہ غیر مردوں سے بچا لیں, بس آپ فتنے کی چیزوں میں نہ پڑے. ہم کہتے یہ ہم نہیں کرتے. اب آپ سوچئے اس کو ایک مثال سے لیں. بالکل آپ امیجن کریں کہ آپ نے بکرا خریدا اور آپ نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت کچھ خود کھا لیا, کچھ رشتے داروں کو دیا, کچھ غریبوں کو دیا. آپ سوچتے ہیں کہ میری قربانی پوری ہوئی. اس سے قربانی پوری نہیں ہوتی, اس سے قربانی شروع ہوتی ہے. اصل میں ہر سال ایک بار یہ رسم ادا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر قربانی کے لیے تیار ہے, چاہے اپنے بچے کو قربان کرنا پڑے. چلیے آج کیا ہم بچوں کو قربان کر سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا آج ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی اپنے بچے کو ذبح کر دوں؟ اللہ ہم سے یہ نہیں مانگتا. اور یاد رکھیے اللہ نے ابراہیم کا بچہ نہیں مروانا تھا تبھی حکم دیا کہ کاٹو. اللہ کو پتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی ابراہیم کے بیٹے کے اوپر. اللہ صرف ابراہیم کا دل دیکھ رہا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے, وہ ہمارا دل دیکھتا ہے کہ تم میرے لیے کر کیا سکتے ہو. کبھی آپ دیکھیں چھوٹا بچہ, اس کے ہاتھ میں کینڈی ہو نا تو آپ اس کو کہتے ہیں دینا مجھے, تو بچہ کیا کرتا ہے؟ چیخے کا. بچے بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں نا, کیونکہ دل بھی چھوٹے ہیں تو وہ سٹنچی ہوتا ہے, کہتا ہے او نہیں میں نہیں دوں گا. تو آپ کہتے ہیں میں نے کون سی لینی تھی, میں تو تمہارا دل دیکھ رہی تھی, میں کوئی کینڈی کھاتی ہوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جب اللہ ہمیں زندگی میں کسی کام کا موقع دیتا ہے, دن میں پانچ بار نمازیں پڑھا کر اللہ ہم سے مختلف چیزوں کی قربانی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ زکات دلوا کر 2.5% سال میں اگر ہم سے لیتا ہے, اللہ کو نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھ رہا ہوتا ہے. تم کیسے ہو؟ اصل میں یہ ایک سمبل ہے, ایک نشانی ہے کہ اللہ میری پوری زندگی اطاعت والی ہوگی, میری اس قربانی کے اندر تیرا قرب ہے. شو آف کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, میں تیرے قرب کے لیے قربان کروں گی. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ کام کر چکے تھے نا. اگر کبھی موقع ہوا تو آپ کو وہ آیتیں سناؤں گی, بلکہ آپ چاہیں تو سورۃ صافات کی وہ آیات جس میں ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ, آپ اس کی تفسیر سن لیں. سبیل الجنہ کا لنک موجود ہے آن لائن پہ, آپ کسی کا بھی سن لیں, انگلش کا سن لیں, نارویجین زبان میں کسی کی ملتی ہے, آپ وہ واقعہ سنیں, ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہمارے یہ منظر چل رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے اور باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی, بیٹے نے کہا ابا جی کر دیجیے, افل ما تو عمر, جو کہا گیا کر دیجیے, آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب یہ سب کہا, اب ابراہیم تو چھری چلا چکے نا, اصل مسئلہ تو چھری چلانا ہوتا ہے, لیکن دیکھا کہ بچے کی جگہ پہ وہاں دمبا ذبح, کتنی بڑی نشانی تھی. اللہ نے جنت سے دمبا لا کر ان کو کٹوا دیا اور ابراہیم تو قربانی دے چکے تھے. اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب بندہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اللہ ہمارے ہمیں کہتا ہے اور ہم نو نو کہتے ہیں نا, اس لیے اللہ ہمارے پیچھے اور کرو یہ بھی کرو وہ کرو, اللہ کو پتہ میں نے کرنا کوئی نہیں ہے. جس وقت آپ اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیتے ہیں تو کام آسان ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ کی بہنیں کہہ رہی تھی نا کہ 4 گھنٹے کی کلاس سوچ کے بڑی لمبی لگتی ہے, نیٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, فون پہ سن لی. آپ سن رہے تھے نا ان کی باتیں. اب ان کے لیے اس کورس کو کرنا کس چیز نے آسان کر دیا؟ ان کو اس کا قرب مل گیا, ان کو اس میں لگتا ہے کہ ان کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا. ضائع ہوتا ہے آپ کا ایک منٹ, ایک سیکنڈ,
زیادہ ڈسپلن ہو گئے
یعنی ایک ایک چیز. اور وہ ہفتے کے صرف 4 دن کی کلاس جس میں 3 دن پھر آپ کے خالی ہیں, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے, اور سارا دن تھوڑی ہے.
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا جمع کہیں بھی اور پروگرام چل رہا ہو,
یہ شوق بڑھتا ہے نا. دیکھیے کھانا کھاتے ہیں نا پھر اور بھوک لگتی ہے, اور کھانا نہ کھائیں ڈائٹنگ شروع کر دیں تو تھوڑی سی کھا لیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے. آج ہماری بھوک کیوں ختم ہوئی ہوئی ہے؟ علم کی بھوک تو بہت ہی ختم ہے آج امت مسلمہ کی. پہلا سبق امت مسلمہ کو کیا پڑھایا گیا تھا؟ اقرا باسم ربک, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ, الذی خلقک, جس نے پیدا کیا. لیکن آج آپ دیکھیے ہم قرآن کے ساتھ ہر رابطہ رکھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ, فجر کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں, پنسورہ بھی پڑھتے ہیں, ہم صبح شام کی صورتیں بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم کوئی مر جاتا ہے قرآن خوانی کے نام پہ ایک ایک سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں اس قرآن سے, لیکن اس کو علم کے لیے نہیں پڑھتے, ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جب بھی ہم قربانیاں دیں تو ہم اس کا مقصد ڈھونڈیں.
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين.
اللهم صل على
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی میری. الحمدللہ ہمارا بخاری کا سیشن بھی کمپلیٹ ہوا, اور ساتھ ہی بہت موٹیویٹنگ اور ریفریشنگ سا چھوٹا سا ذی‌الحج کا ہم نے لیکچر بھی سن لیا نا. مجھے امید ہے آپ سب کو فائدہ ہوا ہوگا. ہم ابھی انشاءاللہ ایسا کریں گے, ہمارے پاس استاذہ جی موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے استاذہ جی اگر آپ پلیز روم میں ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے تاکہ ہم انشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھ سکیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چھوٹا سا کوئک سارے کیپ کریں گے. ٹھیک ہے جی استاذہ جی, اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے. جی یہ بتائیے کیسا لگا بخاری کا سیشن آپ سب کو, جب تک بتائیے کیسا لگا آپ سب کو؟ اچھا لگا الحمدللہ. ابھی دیکھیں گے کتنے سارے جسے کہا جائے جنازے کے حوالے سے ہمارے ملکوں میں کس طرح کی خرافات ہوتی ہیں نا, اور الحمدللہ جب احادیث کی روشنی میں میں اور آپ پڑھتے ہیں تو ہمارا شرح صدر ہو جاتا ہے نا. جی جی استاذہ جی, اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے. انشاءاللہ ہم استاذہ جی سے لائف سیشن لیں گے تھوڑا, تاکہ آپ بھی بوسٹ اپ ہوں اور میں بھی بوسٹ اپ ہوں نا, اور ہم اچھے انداز سے اپنی کلاس کو احسن طریقے سے چلا سکیں نا. جی انشاءاللہ. جی اچھا جی, اب مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ نے جو حدیث دیکھ, جی استاذہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے, جزاک اللہ خیر کثیر, ان شاء اللہ استاذہ جی سے سنتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پانی دینا ربی. جی اسم اللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, کیا حال ہے آپ کے؟ علم النافع, ہماری سب سے سینئر کلاس. آپ کا سوچو تو میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ تو ماشاء اللہ اڈلٹ سے بھی بڑے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو صرف ذہن میں نور اللہ نور تھی, اب آپ اس سے بھی بڑے ہیں ماشاء اللہ. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علم کو نفع والا بنائے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. الحمد للہ. چلیے, آج کل کے دنوں کے ناطے سے ایک چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کرتی ہوں, اس سوچ کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی بنے اور ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, ہمارا معاملہ ایسا ہو جائے کہ ہم اس کی قدردانی کر سکیں. فاطمہ جی, آپ لکھ دیجئے گا, میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ادھر ہی لکھ دیں روم میں, کوئی بات نہیں ہے, اسی کے حساب سے میں بات کروں گی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی بات, اور آج کی بات ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں یا پریشانیاں, اس کی وجہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو ہر وقت اپنے حال کی اصلاح کی دعوت دیتی ہیں. اور میں اور آپ, جی تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ لوگوں کی, ریکارڈ ہو رہا ہے. جی آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں سیشن میں انشاءاللہ تعالی. جی تو بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا, تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا ہے. تو ایک شیئرنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں, مگر ان مصیبتوں میں سے آٹھ یعنی ایٹ بہت خطرناک ہیں. یہ آٹھ مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں. اس لیے میں سکھایا گیا کہ ہر دن صبح اور شام ان آٹھ مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگے. عجیب بات یہ ہے کہ شیطان ان آٹھ مصیبتوں کے تیر ہر صبح اور ہر شام ہم پہ چھوڑتا ہے. بس جو انسان صبح و شام اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے, اور جو پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے. اتنی بات میں آپ کا ذہن میرے ساتھ ہے؟ یعنی اللہ سے غفلت کی سزا آٹھ مختلف قسم کی تکلیفوں کا آنا, اور شیطان یہ تکلیفیں ہماری طرف ڈالتا ہے. لیکن اگر ہم دعائیں کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس سے بچاتے ہیں. وہ آٹھ مصیبتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک, الہم, ہم فکر میں مبتلا کرنا. دوسری مصیبت ہے الحزن, یعنی غم میں جکڑنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ایسی فکر لاحق ہو جاتی ہے, پھر کبھی کبھی ہم غم میں جکڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آج دل کیوں بوجھل ہے, دکھی ہے. تو آج کے بعد جب بھی کبھی ان میں سے کوئی ایک کیفیت ہو تو ہم سب سوچیں کہیں میں اللہ سے غافل تو نہیں ہوں. تیسری چیز العجز, کم ہمتی, بیکاری, سستی, عاجز آ جانا, محرومی. چوتھی چیز الکسل, سستی, غفلت. آپ کو ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ بھی مانگی ہے. پانچویں تکلیف جو انسان پہ آتی ہے غفلت کے نتیجے میں, وہ ہے الجبن, کنجوسی, حرص, لالچ. جبن ہے بزدلی, خوف, دل کا کمزور ہونا. پھر چھٹی ہے بخل, کنجوسی, حرص, لالچ اور مال کے بارے میں تنگ دلی. اور ساتویں تکلیف ہم پہ آتی ہے غلبت الدین, قرضوں میں بری طرح پھنس جانا کہ نکلنے کی صورت ہی نہ نظر آئے. اور آٹھویں چیز ہے قہر الرجال, لوگوں کے قہر, غضب, غلبے اور ظلم کا شکار ہو جانا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا, تو آج آپ کو ہر تیسرا چوتھا شخص ان میں سے کسی ایک تکلیف کا شکوہ کرتا ہوا دکھے گا. پھر اس کے بعد اگر یہ ہو جائیں تو کرنا کیا ہے؟ دعا مانگنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی تکلیفوں کا علاج ہمیں دعاؤں میں سکھایا ہے. بخاری کی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے, جس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم ہے. اللہ کے نبی خود معصوم تھے, محفوظ تھے, شیطان کے ہر شر سے پاک تھے, مگر پھر بھی آپ یہ دعا مانگتے تھے. تو پھر مجھے آپ کو تو یہ دعا بہت زیادہ مانگنی ہوگی, کیونکہ ہم کمزور ہیں, ہمارے اندر شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, ہم انا کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ دعائیں مانگنا اصل میں خود کو شیطان کے چنگل سے نکالنا بھی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق دن کے وقت مسجد میں گئے تو وہاں اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی ابو امامہ کو دیکھا, پوچھا کہ نماز کا وقت تو نہیں ہے, پھر مسجد میں کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی تفکرات نے گھیر لیا ہے, قرضوں میں پھنس چکا ہوں. آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, یہ کلمات صبح شام پڑھا کرو. انہوں نے اختتام فرمایا تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کے تفکرات دور کیے یعنی سارے فکر دور ہو گئے بلکہ ان کا قرضہ بھی اتار دیا. اور یہ دعا الفاظ کے آگے پیچھے ہونے سے کئی احادیث ہمیں ملتی ہے. اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیات کی طرح اہتمام سے اس دعا کو سیکھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اسی طرح الفاظ کے آگے پیچھے سے یہ دعا کہیں اور بھی مل جاتی ہے, لیکن اس وقت مجھے آپ کو جو خود سے پوچھنا ہے, کیا واقعی میں اپنے آپ کو ان ساری سوچوں سے اور ان فکروں سے آزاد محسوس کرتی ہوں؟ انشاءاللہ جتنا ہم اس چیز پہ غور و فکر کریں گے ہماری زندگی کے غم دکھ پریشانیاں کم ہوں گی. ہم لوگوں کو سنانے کی فکر میں رہتے ہیں, لیکن جو ذات ہمارے سارے غم دور کر سکتا ہے, ہمارے مسئلے دور کر سکتا ہے, ہمارے تفکرات ہٹا سکتا ہے, ہم اس کی طرف بعض دفعہ رجوع نہیں کرتے. فرق ان سب میں تھوڑا تھوڑا ہم فکر ہے, آگے کی فکریں, کل کیا ہوگا, بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, میرا کیا بنے گا, پریشانیاں, فضول پریشان ہوتے رہتے ہیں لوگ. یعنی آپ کہہ لیں لمبے لمبے منصوبے بنانا اور پہلے سے سوچ لینا. ایک بچی سے میری بات ہوئی تو اس نے جس غم کا اظہار کیا تھا اپنی 15 سال کی عمر میں وہ کیا تھا کہ اگر میرا شوہر مر گیا تو پھر میں کہاں سے کھاؤں گی, حالانکہ وہ بچی ابھی بالغ ہی شاید ہوئی ہوگی. تو آج کا دور ایسا ہے جو بچوں کو بہت زیادہ اپنے مستقبل کا فکر لگا دیتا ہے. پھر حزن جو یہ ماضی کا غم ہوتا ہے, صدمے, کوئی یاد آ گیا, کسی نے کوئی بات کہی, بعد میں دل میں خیال آیا تو اس کو ہم سوچتے رہے, یہ ہو گیا, وہ کیوں نہیں ملا, مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا, میں تو کچھ اور بن گئی. یعنی جو نعمتیں نہیں ملی اسی کی ہرس کرتے کرتے ایک انسان اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے. اور عجز کیا ہوتا ہے کہ اچھے کاموں اور نعمتوں کو پانے کی طاقت کھو دینا, کم ہمتی کہہ لیجئے. کسل سستی, ارادوں کی کمزوری, ایک انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کر پاتا. اور جبن میں سب سے بڑھ کے موت کا ڈر ہے, جان بچانے کی فکر, مجھے کچھ ہو نہ جائے. تو بخل میں کنجوسی بھی آتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک ایک لفظ آج کے دور کی غم ماضی کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان ساری قسم کی تکلیفوں بیماریوں سے بچا اور ہمیں بے غم کر کے صرف ایک غم لگا دے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں, اور کیا ہم جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہم سے خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا استاذہ جی. الحمدللہ بہت ہی پیاری دعا اور اتنا احسن انداز سے کہ واقعی جب میں اور ہم سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو اس کا یقینی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان میں سے کسی نہ کسی ایک مصائب کا شکار ضرور ہو جاتا ہے نا. تو کتنی پیاری دعا ہے نا, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو صبح شام اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں اور شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ایسا ہی ہو رہا ہے نا, الحمدللہ. جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ جی, آپ اتنے مصروف شیڈیول کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی پیاری دعا الحمدللہ جو اکثر کبھی ہمارے گھر سے نکل جاتی ہے, ہم بھول جاتے ہیں, تو الحمدللہ ہمیں یاد آ گئی نا, الحمدللہ. جی میں آپ کو حدیث عمر دینے لگی ہوں, آپ بات جائیے ان شاء اللہ. آج جو ہم نے حدیث دیکھی تھی, جی الحمدللہ, آپ اس حدیث نمبر کو نوٹ کیجیے. آج ہم نے حدیث نمبر جہاں سے دیکھی تھی 671 سے, جی اس کے اندر جو 672 حدیث ہے نا, 672 ہے جس میں ہے نا, الصلاۃ علی النفاسی اذا ماتت فی نفاسہا, انشاءاللہ یعنی زچگی کے دوران مرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھنا نا, انشاءاللہ اس حدیث کو انشاءاللہ کوشش کریں گے یاد کریں گے. بہت چھوٹی سی ہے, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے. تو انشاءاللہ انہوں نے فرمایا, روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو دوران زچگی فوت ہو گئی تھی, آپ اس کے درمیان کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ اس حدیث کو انشاءاللہ آپ منڈے تک انشاءاللہ دے دیجئے, تاکہ آپ کو مطلب یہ آپ کی انشاءاللہ ہوم ورک کا حصہ بھی ہے. اور ایک چھوٹا سا ہوم ورک میں اور آپ کو دینا چاہ رہی تھی, آپ لوگ کرنا چاہیں گے, آپ کے پاس ٹائم ہے ہوتا ہے, لیکن فائدہ دے گا. آج آپ نے دیکھا نا, ہم نے بہت اہم حدیث پڑھی نا, کہ جب مردہ جو ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو جوتوں کی آواز آتی ہے نا, آپ نے دیکھا جوتوں کی آواز اس کو سنائی دیتی ہے. تو الحمدللہ, تو جو سوال تھا, جو اسے فرشتہ اسے سوال کرتا ہے, وہ کتنا اہم ہے نا, ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ما كنت تقول في ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا. اور آپ یہ دیکھیے, ہم ظاہری محبت تو بہت رکھتے ہیں, ہماری جو اکثریت عوام کا یہ تعلق ہے کہ اوپر اوپر سے تعلق ہے نا, لیکن جب ہم ان کی بایوگرافی کو دیکھتے ہیں, سیرت کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے نا, ایسا ہے نا. تو ضرور ایک چھوٹا سا سروے کیجیے اپنے آس پاس, جو بھی اپنے فرینڈس ہیں یا جو بھی فرینڈس کا سرکل ہے یا فیملی کا سرکل ہے, ان سے 5 کوشچنس بنائیے, آسان آسان سے, بہت مشکل نہیں. آپ اپنے اس حساب سے دیکھ لیجیے, سیرہ کے حساب سے کچھ کوشچنس بنائیے, ان سے سوال کیجیے اور ان کا رپلائی لیجیے, کتنے آنسرس کے جواب ان کو آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے نا, ہم ان کے بارے میں جانیں, ہے نا. جب جس کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتے ہیں نا ان کے اعمال کا نا, اور پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کیسے ان کے فوٹ اسٹیپ کو فالو کریں, جب ہم ان کی پرسنالٹی, ان کی زندگی کو, ان کی سوانح لائف کو جانتے ہی نہیں ہے نا. تو ضروری ہے انشاءاللہ کہ یہ کوشش کیجئے کہ چھوٹا سا آپ نے لائک سروے سا بنانا ہے, اور اپنے کسی بھی فرینڈ سے یا فیملی سے جو بھی لگتا ہے کہ آپ کے قریب میں ہیں, جن سے آسانی سے 5 کوشچنس بنا لیجئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو بہت ہی کم, الا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو تھوڑا بہت جانتا ہوں, ورنہ ہم کچھ نہیں جانتے, سوائے یہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن اتباع کا طریقہ نہیں پتا نا. انشاءاللہ تو کریں گے, اگر آپ میں سے جو کر سکتا ہے کرے, تاکہ ہم اپنی جو اس کا فائدہ, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی ہوگا کہ لوگ کتنا زیادہ ایک تو جانتے نہیں ہے یعنی علم سے دور ہی, دوسرا یہ کہ ان کو موقع مل جائے گا تھوڑا سا انٹرسٹ لینے کا نا, اور آپ کو کورس کو بتانے کا نا. ٹرائی کیجیے, اللہ تعالیٰ آسان کر دے. آپ کے جو ہوم ورک ہے حدیث 672 انشاءاللہ, اور چھوٹا سا آپ نے سروے تیار کرنا, اور نیکسٹ کلاس منڈے میں انشاءاللہ آپ نے فیڈ بیک دینا کہ کیسا رہا, کسی نے بھی اگر کوئی شیئر کرنا چاہے تو ضرور کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, ہمارا ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.